lives are, which lives are attractive, given.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
کل آپ سے عرض کر رہے تھے کہ دنیا میں جو حکومتیں بنی، جو فلسفے رواج پائے، اور جو جنگیں ہوئیں اور قومیں اوپر کو اٹھیں اور نیچے کو دھنسیں، ان میں انسانی عقیدہ بہت بہت نمایاں رہا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ مباحث ہوئیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی، عیسائیت نے، یہودیت نے، ان لوگوں کے نزدیک اللہ کی صفات کیا بنی، کیا ہوئی، ذرا سا اشارہ کل کیا تھا. خود اسلام میں اللہ تعالی کی صفات پر جو مباحث ہوئی اور اللہ کی صفات پہ جو جھگڑے ہوئے، یہ پوری ایک تاریخ ہے. یاد رکھو، مذہب کی زمین جو ہے یہ ہمیشہ زرخیز رہتی، کبھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مذہب ہو اور لوگوں میں جھگڑے نہ ہوں، نہیں ہو سکتا. جہاں مذہب آیا وہاں لوگوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا، اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا حل ہے اور بس. جب کوئی نہیں حل اس کا برداشت کا کرے گا، لا محالہ لڑیں. اس لیے جتنے لوگ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بنیادی طور پہ شعور ہی نہیں ہے کہ کسی بھی فرقے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. کچھ احمقوں نے یہ سوچا، جان بوجھ کے احمق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کہ دنیا سے شیعہ کو مٹا دیں. ہے پاگل پن. احمقوں کو 1400 سال 1300 سال سے ایک طبقہ چلا آ رہا ہے، آپ کیسے اسے ختم کرنے چلیں؟ مذہب کی زمین سے جو بھی فتنے اٹھتے ہیں، ان فتنوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس کا واحد حل برداشت ہے، بس کہ برداشت کرو. اختلاف رائے، اس اختلاف رائے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس امت میں کیا انسانیت کا حسن اختلاف میں ہی ہے. رنگوں کا فرق ہے، قد کا فرق ہے، جسم کا فرق ہے، پھولوں میں رنگوں کا فرق ہے، اس کائنات کا حسن ہی اختلاف میں. اس اختلاف کو کہاں لے کے جانا؟ نادر شاہ افشار جو تھے، بڑا ذہین آدمی، کوئی آدمی تجزیہ کرے تو نادر شاہ افغانستان میں، بابر بادشاہ فرغانہ سے، رنجیت سنگھ پنجاب سے، یہ سب بڑے بڑے دماغ تھے. رنجیت سنگھ کو اگر، وہ تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ کی نہایت رحمت ہوئی، اس رنجیت سنگھ کو اگر اچھے وارث مل جاتے، اسلام کا صفایا کر دیتا کم سے کم پنجاب. سکھوں کی مذہبی حکومت تھی نا، اور مذہبی اختلافات میں ٹالرنس، برداشت، اس کی بجائے وہ مار پہ اتر آئے، مارو. جس آدمی نے آزان دے دی، سکھوں نے اسے مار دی. جس آدمی نے کہیں سامنے نماز پڑھ لی، سکھوں نے مار دی. اور مارتے کیسے تھے؟ یہ مسلمان ایسے ہی نہیں، पीछे चले गए इस तीन सदियों में जो कुछ बीता है हम पढ़ते नहीं आम बाजारों में आप चले जाएं तो चिड़िया को कैद करने के पिंजरे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि जानवर कोई लाके मार्केट में बेचेगा तो पिंजरा बनेगा ना अगर चिड़िया को कोई पकड़े ही ना तो पिंजरा क्यों बने आके फरोख क्यों हो मार्केट में क्या थी इंसानों के कद जितने पिंजरे बनते थे और इतना गोल दायरा पिंजरा और फरोख्त होते थे मार्केट में आके सिख खरीदते थे उसके अंदर एक हुक लगी हुई होती थी आदमी के दोनों पांव जोड़ के लोहे की जंजीर से उस हुक के अंदर लटका देते थे और जब लटकाते थे तो जमीन से 5 7 इंच 10 इंच फासला रह जाता था अब ये 10 इंच जो थे ना इस पे वो कागज जलाते थे लकड़ी जलाते थे धुआं करते थे ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग को धुआं चढ़े और इसके चेहरे पर वो सेक और वो जो तपिश है वो पहुंचे और यूं करते 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 आग लगा देते थे भस्म कर देते थे भून देते थे आदमी ये कोई छोटी सी सजा नहीं थी ये मजहबी तौर पे सिख सजा दिया करते थे मुसलमानों और सल्तनत इतनी बड़ी थी कि पंजाब से लेके काबुल तक फैली थी ये पिंडी ये सारा इलाका पिशावर वगैरह ये सब सिखों के पास और रणजीत सिंह इतना बड़ा दिमाग था कि सल्तनत का बानी था उसने मैथमेटिकली सोच के ये तहरीक शुरू की कि लाहौर को उजाड़ा जाए और गुजरांवाला और एमन मोड़ जो है इसे हम अपना दारुल हुकूमत बनाएं और दिमाग का हाल देखो फ्रांस और बर्तानिया खत लिख के कि आपके जितने जनरल्स रिटायर हो जाएं मेरे खजानों के मुंह खुले हैं आप उन्हें भेजें और सिख आर्मी तैयार कर ये सिख आर्मी अगर तैयार हो जाती तो फिर क्या होता एक जनरल विंटोरा आया फ्रांसीसी हुकूमत ने भेज दिया रंजीत सिंह मिले तो उसने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा मसला हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसकी तहरीक है उसको तहस नहस करो ये मुसलमान उठ खड़े हों विंटोरा आया अटक आया लाहौर से अटक में मुलाकात हुई सैयद साहब रहमतुल्लाह को दावत दी गई मौलाना इस्माइल शहीद और अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह मिलने आए और सैयद साहब रहमतुल्लाह की तहरीक जोरों पे थी और अगर सैयद साहब रहमतुल्लाह की तहरीक कहीं कामयाब हो जाती पूरे आलम इस्लाम का नक्शा बदल जाता वो इतने बड़े लोग हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हम अब तक हजरत सैयद साहब की तजदीद के साए में जी रहे हैं इस सैयद साहब की तजदीद का असर है अगर वो सिखों से टक्कर ना लेते और उनका खून ना बहता और अल्लाह के तरफ से ये मोहलत सिखों की खत्म ना हो जाती सवाल ही पैदा नहीं होता कलकत्ता से लेके और बंगाल से लेके और पिशावर तक कोई अल्लाह का नाम लेने वाला रहे जिधर जाते थे सफाया हो जाता था मुसलमानों का एक आदमी ने आजान दे दी कत्ल का हुक्म वो तो अजीजुद्दीन एक मुसलमान था और 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 और, और, और ये जो थे रंजीत सिंह उनका दोस्त था उसे पांव पकड़ लिए उसका क्या बात है उसने कहा उसे कत्ल कर देंगे शाही मस्जिद में उसने आजान दे दी है मार देंगे जला देंगे मेहरबानी करें खालसा सरकार मुआफ करें उन्हें माफी दे इसलिए मजहब के नाम पर जब हुकूमतें बनती हैं ना तो ये खिलाफत राशिदा नहीं है जहां दूसरों को जीने की इजाजत दे दी जाए मजहब के नाम पे जो हुकूमतें बनती हैं ये दूसरों को तहस नहस कर देती हैं जरा बेएहतियाती हुई और अकलियतें बर्बाद हो जरा बेएहतियाती हुई और अकलियतों को इन्होंने तबाह कर दिया इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते रहे उन्हें पता था बड़े दाना बड़े बड़े रमूज व असरार से शनासा थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो तुम्हारी हुकूमत कहीं आ गई और किसी काफिर को तुम्हारी हुकूमत में नुकसान पहुंचा तो क्यामत में उस हुक्मरान के खिलाफ मैं वकील बन के पेश हूंगा उस काफिर की
فرمایا یاد رکھو میں نے امان دی ہے عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی اور میں وصیت کرتا ہوں کہ قیامت تک میری دی ہوئی امان کو توڑنا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے مثلا بیت المقدس عطا کیا, یہ کیا یہ کیا, ہر جگہ جہاں گئے ہیں اقلیتوں کو تحفظ دیا, جہاں گئے ہیں اقلیتوں کے لیے اچھا سوچا, اپنے پیٹ کاٹ کے اقلیتوں کو پالا اور اپنی طرف سے قربانیاں دے کے اقلیتوں کو بچاتے رہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے, وہ کہتے تھے میرے نزدیک میری مملکت میں ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا خون قانون کی نظر میں برابر ہے. بعد میں ان سے بحث اگرچہ کی گئی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بحث کی تھی, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا موقف یہ رہا. اس لیے جہاں بھی مذہبی تشدد آتا ہے نا, جہاں بھی یہ مذہبی لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے, بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور کنٹرول کا راستہ یہ ہے کہ ٹالرنس, دلائل کی بنیاد پہ جیو. آپ کے پاس شرک کے دلائل ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, ٹھیک ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن یہ کہ آپ کو غلبہ دے دیں کہ آپ اس شرک کے قانون کو ملک میں نافذ کرنے, یہ نہیں ہوتا. ملک میں جو فاتح اقوام ہوتی ہیں وہ اپنا تسلط, اپنا تمدن, یہ چیزیں برقرار رکھتی ہیں, اور اچھی حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو مائنورٹیز کو بھی جینے دیتی ہیں, پورے پورے حقوق دیتی ہیں اور ان پر ٹیکس لگاتی ہیں. یہ جزیہ ہے, ٹیکس ہے, یہ کیوں لگاتی ہیں؟ اورنگزیب لگانا چاہتے تھے نا, ہندوؤں کو بڑی مصیبت ہوئی. ہندوؤں نے کہا ہم ٹیکس نہیں دیں گے. یہ امریکہ میں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں جو کھڑا ہے نا دوسرا آدمی, اس نے کہا اگر میری حکومت آ گئی تو میں مسلمانوں کے گلوں میں ایک چین لٹکاؤں گا تاکہ پتا چلے امریکہ میں کہ یہ مسلمان ہے, اور مسلمان ٹیکس دیں گے. تو ہم نے سوچا ہم نے بھی یہ کیا تھا کسی زمانے میں, ٹیکس دیا تھا. وہ ٹیکس ہے کیا؟ وہ کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ نے کہا حتی یعط الجزیہ عن یدی وہم صاغرون, اسلامی حکومت میں تم غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کرو گے اور ان کو کہو یہاں تک کہ تمہیں وہ ٹیکس دیں, وہم صاغرون اور چھوٹے بن کریں. قانونی اعتبار سے اسٹیٹ میں غلبہ انہی کا ہوگا جنہوں نے فتح کیا ہے, جو بھی مسلمان ہیں. چھوٹے بن کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے عہدے حکومت کے جہاں نقصان پہنچنے خطرہ ہے نہیں دیے جائیں گے, اور دوسرے ٹیکس کس چیز کا لیا جائے گا؟ وہ اس بات کا کہ ہم ان کا دفاع کریں گے, ہم ان کو حفاظت کریں گے, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے, ہم انہیں پورے حقوق دیں گے, اور آرمی میں انہیں لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے ہم مذہب دوسری طرف ہیں, ادھر یہ ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو ہم اپنے ہم مذہب کے خلاف نہیں لڑائیں. پاکستان آرمی میں ہندو آنے لگے, سامنے بھی ہندو ہیں, ہندو کو ہندو کے خلاف لڑائیں؟ نہ. شریعت کہتی ہے اپنے ہم مذہب کے خلاف نہ لڑاؤ, سکھوں کو سکھوں کے خلاف نہ لڑاؤ, ہندو کو ہندو کے خلاف نہ لڑاؤ, مت کرو یہ کام. تو پھر جب یہ نہیں کریں گے, آرمی میں وہ نہیں آئیں گے, تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اسلامک جو اسٹیٹ ہے وہ جو حفاظت کرنے کے لیے زائد عملہ, فوج, سارے کام کریں گے, ان کی عبادت گاہوں کے پہرے ہوں گے, ان کی سپلائیز نہیں روکی جائیں گی, ان کو پورا تحفظ دیا جائے گا. تو اس کے لیے پورا عملہ درکار ہے, وہ آپ کے ٹیکس سے وہ کام پورا کیا جائے گا. اس لیے مینارٹیز جو ہوتی ہیں کہ جہاں بھی حکومتیں بنتی ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی اور مذہب کا رنگ اختیار کریں اور نام کسی اور مذہب کا لیں. اس میں ایک ہندو ہے برے, لیکن وہ اگر یہ کہے کہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے, لہذا ہندو عیسائی ہیں تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے سکتی. وہ کہتا ہے آپ ہندو رہیں, اپنے آپ کو عیسائی نہ کہیں. اگر آپ اپنے آپ کو عیسائی کہیں گے تو آپ اس مذہب کو بدنام کریں گے. اس مذہب میں رسالت کا ماننا ہے, اس مذہب میں دین ہے, اس مذہب میں کتاب ہے, آپ رسالت کو مانتے نہیں, یہ کیا گڑبڑ کرنے چلے. اس لیے جب باب اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو باب اللہ پہ بہت لوگ ایمان لائے. عثمانی علماء کے سامنے پیش ہوا تو وہ زیر زبر بھی عربی کے غلط پڑھ رہا تھا, تو عثمانی علماء مسکرائے کہ دعویٰ نبوت کا اور عربی پڑھنی نہیں آتی. علامہ اقبال نے نظم اس پہ کہی ہے, آپ علامہ کو پڑھیں, کمال کا آدمی, کمال کا آدمی تھا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو اللہ نے دیے نا, یہ اس لیے کہ خدا قیامت میں ہم سے پوچھے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے لوگ بھیجے تھے, تم نے کیا فائدہ اس سے اٹھایا. اگر خدا نہ بھیجتا تو ہم اللہ سے کہتے عرض کرتے کہ اللہ کوئی آیا ہی نہیں, اللہ نے کہا میں نے بھیجے ہیں, تم نے کیا فائدہ اٹھایا. ہماری نسل میں کتنے ہیں جو علامہ کو پڑھیں, اور علامہ اور غالب جو فارسی میں ہے اردو سے 100 گنا زیادہ ہے, فارسی زبان ہی نہ رہی. باب اللہ پہ جو لوگ ایمان لائے تھے اس میں طاہرہ بھی تھی, طاہرہ کا باپ بھی تھا. علامہ نے ایک جگہ عالم ارواح کی بحث کی ہے اور طاہرہ کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے, اور طاہرہ کے ساتھ ساتھ محروم کا ذکر بھی کیا ہے. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے, آپ پڑھیں تو اس میں پڑھیں. بہائی جب بڑھنا شروع ہوئے, ایرانی حکومت نے کہا کہ یہ تو کافر ہیں. انہوں نے کہا جی باب اللہ جو ہے ہمارا مذہب اسلامی نہیں ہے, جان چھوڑو, ہم میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میرا اپنا ایک فرقہ ہے, ہم اسلام کا نام ہی نہیں لیتے, تم ہی رکھو سنبھالو. الگ ہو گئے. یہودیوں نے اسرائیل میں انہیں زمین دے دی کہ آپ اپنا سینٹر یہاں بنا لے. ٹھیک ہے بھائی, دنیا بھر میں رہ رہے ہیں, کیا اختلاف ہے, بالکل رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, حل علامہ اقبال نے مرزا بشیر وغیرہ کے سامنے رکھا تھا, مرزائیوں کے سامنے, اور اس سے کہا تم اسلام کا نام لینا چھوڑ دو, اسلام کو نہ کہو کہ قادیانیت اسلام ہے, آپ اس سے الگ ہو جائیں, اور باقی پھر آپ کا اپنا فرقہ ہے, آپ اپنی عبادت گاہیں بنائیں جہاں مرضی رہیں, جو مرضی کریں, یہ نہ کہیے کہ قادیانیت اسلام ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اگر آپ بہائیوں کی طرح ایک الگ اپنا فرقہ بنا لیتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, کام کرے. یہ حل تھا, اور وہ حل آج تک نہیں ہوا. قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور وہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں, اب وفات سے پہلے مرزا غلام قادیانی کی جھگڑا اٹھا, لاہوری مرزائی جو تھے انہوں نے کہا حضرت مجدد ہیں, قادیان اور ربا والے جو تھے, ربا خیر ادھر بنا, قادیان والے جو تھے ان کا نہیں حضرت نبی ہیں. وفات میں کل 8-10 دن رہ گئے تھے مرزا غلام قادیانی کے, تو انہوں نے 8 صفحے کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا گویا مرز الموت میں, اور نکاح جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں, اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں خدا کا ولی یا مجدد ہوں غلط سمجھتے ہیں, قرآن جو کہتا ہے نا محمد الرسول اللہ وہ میں ہی ہوں, میں نبی ہوں, خدا کی طرف سے وہی آتی. قصہ ختم ہوا. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ہیں, اور اسی بنیاد پر آپ کی بیویاں امہات المومنین ہیں, آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. تو اپنے فرقے کو کہیے کہ فرقے کا نام رکھیے, یہ نہ کہیے کہ اسلام ہی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی سور کا گوشت مارکیٹ میں لے آئے اور وہ کہے کہ بکری کا گوشت, شراب لے آئے اور کہے زمزم ہے, ہم کہتے ہیں زمزم نہ کہو, بس جھگڑا اتنا ہی ہے بنیاد, کہے زمزم نہ کہیے, یہ کہیے شراب ہے, شراب کو شراب کے نام پہ بیچیے, دھوکہ نہ دیجیے, باقی کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے یہ جو نظریات پھیلتے ہیں نا, کل بات ہو رہی تھی عقیدے کی, ان عقائد کی بنیاد پر پھر حکومتیں بنتی ہیں, ان عقائد کی بنیاد پر دنیا میں سلطنتیں بنتی ہیں, اور اسی بنیاد پہ فلسفے آگے چلتے ہیں. اللہ کی ذات اور صفات پہ فلسفہ چلتا رہا چلتا رہا, امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے, دوسری طرف ابن رشد جیسے لوگ پیدا ہوئے, بولی سینا جیسا بڑا آدمی پیدا ہوا, فارابی تھے, ہندی تھے, یہ ہندوستان کے البیرونی تھے, کس کس کا نام لیں, اسلام کے دامن میں ہزاروں کوہ نور پڑے ہوئے ہیں, اور جتنے اب پتھر ہیں نا اسلام کے دامن میں آئے, اس سے زیادہ کوہ نور آئے کسی زمانے. ایک سے ایک بڑا فلسفی، ایک سے ایک آدمی، نظریات کی بحث ہو رہی ہے. ایک فرقہ پیدا ہو گیا معتزلی، ہر بات میں عقل، ہر بات میں عقل، یہ چیز عقل پہ پوری نہیں اترتی، یہ چیز عقل پہ پوری نہیں اترتی. معتزلہ کا اتنا اثر ہوا، حسن بصری رحمۃ اللہ کے شاگرد تھا واصل ابن عطا، ازلا اعتزل جداؤنا، وہ جب ان کے فرقے ان کے شاگردوں میں ایک اٹھا اور اس نے ہر ایک سے یہ بات کرنا شروع کی کہ عقل میں کیا آتا ہے، تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے، تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے. یہ پورا عقل کے نام پہ معتزلہ کا ایک طبقہ وجود میں آیا اور اس کے اثرات اتنے بڑے، اتنے بڑے کہ مامون الرشید جیسا بڑا آدمی معتزلی ہو. وہ جو معتزلی ہوا تو معتزلہ کی اصل ٹکر محدثین سے، محدثین جو تھے رحمہم اللہ وہ بیچارے سیدھے سادے حدیث پڑھنے والے لوگ، انہوں نے کوئی بات عقل کی ہوتی تو کہتے تھے حدیث میں یوں آتا ہے بھائی، باقی ہمیں کچھ نہیں بتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو گرم پانی سے تو وضو ہو گئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر کہا بھتیجے حدیثیں سننی ہو تو ٹھیک ہے، اگر حجتیں کرنی ہو تو آئندہ نہ آنا. عقل انسانی ہے نا، اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ پر جب یہ بحث آئی ان کے سامنے تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا تھا، پکا ہوا تھا آگ پہ، اور اٹھ کے وضو کیا تھا نماز کے لیے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وضو کیا. یہ تھی بات معتزلہ میں یہ غالب آئی. یہ جتنے اب اعتراضات کرتے ہیں نا، رجم پہ اعتراض، رس پہ اعتراض، طلاق پہ اعتراض، یہ وہ، یقین مانو ان میں سے کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جو معتزلہ پہلے نہ کر گئے. اتنے ذہین آدمی اب آتے ہی نہیں، اللہ جانے وہ مائیں کہاں گئیں جو ایسے ذہین لوگ جنم دیا کرتی تھی. اب اتنا ذہین آتے ہی نہیں جو کوئی نیا اعتراض پیدا کرے، یہ سارے اعتراضات نبٹ نپٹا چکے. مامون الرشید معتزلی ہوا، اور مامون الرشید اتنا بڑا دماغ بادشاہ تھا کہ شبلی نے ہیروز پہ لکھنا چاہا کہ اسلام نے کتنے ہیرو پیدا کیے ہیں، اور عباسیوں میں یا عباسیوں کی حکومت کوئی 600 سال رہی ہے. کوئی ان عباسیوں سے پوچھتا تھا کہ اب حکومت کس کو دینی ہے، تو کہتے ہیں اب تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے لیں گے اور تو کوئی ہے نہیں. یہ تو پھر خوارزم میں جو آندھی اٹھی خوارزم سے اور تاتاری آئے اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی انہوں نے. اور اس کے بعد اگر پٹھان نہ ہوتے، اگر یہ نسل نہ ہوتی، عالم اسلام کا اللہ ہی حافظ تھا، 400-500 سال تک ان پٹھانوں نے امارت اسلامیہ کو قائم رکھا. یہ ترکی، یہ پٹھان ہی تھے نا سارے ترکی. ترکی اس زمانے میں غزنی، افغانستان، یہ سارا اسی کا حصہ. افغانستان تو بہت بعد میں بنا ہے. یہ سب لوگ تھے جنہوں نے امارت کو سنبھالا، ان سے پہلے خلافت سنبھلی رہی. تو سب سے بڑا ہیرا عباسیوں میں یہ تھا مامون الرشید. اور مامون الرشید اس کے باپ ہارون نے، ہارون اتنا نیک آدمی تھا کہ اس نے رمضان میں حج کا احرام باندھا جب اسے خلافت ملی، پیدل چلا بغداد سے اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے احرام کھولا. پیدل گیا بغداد سے حرمین شریفین اور پیدل جا کے اس نے حج کیا. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جس پر پروردگار نے مجھے مملکت دی ہے، یعنی رمضان، شوال، ذی‌قعد اور ذی‌الحج، 3.5 مہینے 2 چادروں میں گزارنا اور احرام کی پابندی کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں. اور اتنا بڑا آدمی ہو کے پیدل چلتے رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور حرمین شریفین، اور یہ اس نے عجیب آدمی کی عادت تھی. ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی, جیسے کوئی فرق کیجئے 100 روپے 1000 روپے کی گڈی رکھ لے, روز اٹھتا تھا صبح, جو کام روز ڈیلی کرتا تھا اس میں سے ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی, ایک چیز نکالتا تھا مثلا 10 روپے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیتا. کہتا تھا روز صدقہ کرنا چاہیے, 1 روپے کی استطاعت ہے 10 کی ہے, کوئی آدمی 100 روپے ہر روز دے سکتا ہے مہینے میں 3000 روپے, بس وہ مہینے کے شروع میں لے لیتا تھا اور روز ایک جو بھی دینار درہم جو بھی اسے صدقہ کرتا رہتا تھا اللہ کی راہ میں. یہ دماغ تھا, اس کا بیٹا تھا مامون الرشید, اور مامون الرشید کو پڑھانے کے لیے اس نے مدینہ منورہ بھیج دیا. امام مالک رحمت اللہ سے مامون نے حدیث پڑھی, امام محمد نے پڑھی ہے یا اس نے پڑھی ہے, اور مامون الرشید کو فقہ پڑھانے کے لیے اس نے امام محمد کے پاس بھیجا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے, ایک اعتبار سے وہ امام حنیفہ رحمت اللہ سے بھی بڑے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ پہ حجاز کی فقہ اور قانون اور حدیث مدینہ منورہ کی اور کوفہ والوں کا قانون اور فقہ یہ ساری جمع ہو گئی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ میں, اتنے بڑے آدمی ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوفہ والوں کی فقہ نہیں ملی, امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اہل مدینہ سے طلب ایسا نہیں ہے جیسا ان کو ہوا, بہت بڑے. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھایا, اتنا پڑھا لکھا جب اقتدار میں آیا جنگ ہوئی, یہ سمجھتا تھا کہ بھائی امین جو ہے اگر آ گیا تو سلطنت نہیں سنبھال سکے گا. بہرحال وہ ایک قصہ ہے. ہارون رشید نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا, دونوں بھائیوں کو بٹھایا, وعدہ کیا نہیں لڑو گے, اور خلافت امین کی ہے مامون ماں نے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امین ملک سنبھال نہیں سکتا تو انہوں نے ہٹا دیا. خیر یہ ایک سیاسی قصے ہیں, اس پہ کیا پڑھنا. ہوا یہ کہ مامون رشید نے سلطنت سنبھالنا, اور سلطنت سنبھالنے کے بعد پڑھا لکھا کمال کا, اور تھا بنیادی طور پہ علم سے متاثر, اور علم اللہ نے اہل بیت کرام کو دیا تھا رضی اللہ عنہ. بڑی گہری بات سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی, حسن رضی اللہ عنہ کے جو دماغ ہے نا سیاسی طور پہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ نہ مانے نہ مانے کوئی حرج نہیں, لیکن کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے ہم پڑھتے ہیں نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ دماغ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا انا حاضر ابنی سید, میرا یہ بیٹا تو تمہارا سردار ہے تمہارا آقا ہے. فرمایا میرا بیٹا حسن اس امت کا رہنما ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی, اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ آر المومنین دبو دینے والا مسلمانوں کا, ایمان والوں کو رسوا کرنے والا, جا کے معاویہ سے صلح کر لیے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ایک دن وفات سے پہلے اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بھائی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میری وصیت یاد رکھنا, یہ جو ہمارے خاندان کے بعض لوگ ہیں نا جو ہمارے حمایتی ہیں, یہ تمہیں معاویہ کے مقابلے میں لانے کی کوشش کریں گے اور جنگ ہوگی. دیکھو بھیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا زندہ رہے, اور جب خلافت کا وقت آیا تو نانا دنیا سے چلے گئے, خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آگے. پھر اپنے والد کی زندگی پہ ہم غور کرتے ہیں تو والد تینوں خلفاء میں وزیر کی حیثیت سے رہے, لیکن جب اپنا وقت آیا ان کا تو دنیا سے بڑے لوگ چلے گئے اور والد کی خلافت ایسے نہ سجی جیسے پہلی تھی. میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ ہی کا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت اور علم دو چیزیں نہ جماؤں. اس لیے بھائی کبھی نہ لڑنا, بس اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے نا نبوت کا ہمارے لیے یہی شخص کافی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چپ رہے, نہیں لڑے, حتیٰ کہ یزید کا جب دور آ گیا تو پھر تو ان کا اجتہاد تھا اس کے خلاف لڑنا چاہیے, ٹھیک لڑے کربلا میں, اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے, بڑی قربانی انہوں نے. سادات کی حکومت قائم نہیں ہوئی. پھر افریقہ میں عبیدیوں کی جو حکومت تھی یہ سادات کی تھی. ایک الگ چیپٹر ہے اسے چھوڑتے. لیکن ہوا یہ کہ سادات نے جو علم تھا, حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ میں عبادت کا غلبہ تھا. ان کے بیٹے جو آئے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ, ان پہ علم کا غلبہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کے استاد ہیں. امام باقر کے متعلق جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں آتا ہے, ایسے ہی خامگاہ کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں ہماری اپنی کتابوں میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر میرا پوتا جو ہوگا باقر, میرا سلام کہنا اس سے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ کے یہ جو بیٹے تھے نا امام باقر رحمت اللہ علیہ, علم کے سمندر, بہت علم اللہ نے دیا تھا. مدینہ منورہ میں جو آتا تھا حضرت کا شاگرد, جو آتا تھا حضرت سے پڑھتا تھا. زین العابدین رحمت اللہ علیہ اکیلے حسینی سید بچ گئے تھے کربلا میں, وگرنہ سب کا خاتمہ ہو گیا. 72 آدمیوں کو انہوں نے مار دیا اور آخر آیا اور اس نے عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ کون پڑا ہے, اٹھاؤ اسے. چادر جب ہٹائی تو اسے زین العابدین رحمت اللہ 19-20 برس کے لڑکے تھے, بیمار تھے, شدید بخار تھا, لیٹے ہوئے تھے. ایک نے کہا مارو اسے. شمر جو تھا اس کے جسم پہ برس کے داغ تھے, یہ ہماری کتابوں میں سارا حدیث میں آیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس نے مارنے کی کوشش کی تلوار, تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تم ہی مجھے قتل کرو گے. نانا کہتے تھے کہ ایک کتا جس کے جسم پہ مختلف رنگ کے دھبے ہوں گے میرے بیٹے تمہیں وہ شہید کر دے گا. کہتے تھے بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو جو کر رہے ہو, نانا یہی کہتے تھے. اسی لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب کربلا کے لیے نکلے ہیں تو یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ خواب دیکھا اور سب سے رخصت چاہی. لوگوں نے کہا کوئی خاص بات ہو گئی ہے, کہنے لگے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا کی قبر پہ گیا تھا, گھر آ کے سو گیا تو نانا نے مجھ سے کہا کہ اب حشر میں ملیں گے, میرے پاس دوبارہ نہیں آنا ہوگا. بیٹے بڑے لوگ تھے, علم بڑا تھا. زین العابدین بچ گئے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب بچ گئے تو یہ آگے مدینہ منورہ اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا. اور اتنی چھوٹی عمر میں 20 سال کی عمر کا فیصلہ دیکھو, انہوں نے کہا اے سادات, اے بنو ہاشم, ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں لڑیں گے, بس اللہ نے جو علم دیا ہے کافی ہے. خبردار جو کسی حکومت کے خلاف آئندہ ٹکر لی, وہ جانتے تھے کہ اگلے باقی رئیسی نسل بھی مٹا دیں. یزید نے حملہ کروایا مدینہ منورہ پہ. مدینہ منورہ میں بڑے بڑے خاندان لڑے یزید کی فوج کے خلاف, لیکن جب حملہ لشکر آیا زین العابدین رحمت اللہ علیہ بغیر کسی کو بتائے اٹھے اور گورنر کے پاس چلے گئے اور کہا ہم نہیں لڑیں گے, آپ ہمارے گھروں کے دروازے بند رہیں گے, ہم سادات کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, اس لیے ہمیں آپ معاف رکھیے. اس نے کہا, ظاہر سے یہی کہنا تھا, اس نے کہا تم شریف لوگ ہو, اچھے ہو, یہ ہے وہ ہے, ہمیں تم سے یہی توقع تھی, کسی کو باہر نہیں آنے دینا. ان کا نہیں, ہم نہیں آئیں. جانتے تھے کہ اگر کچھ ہو گیا یہاں, مجھے مار دیا تو حسینی سید مٹ گئے, ادھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, عمر تھے, علی تھے, یہ سارے لوگ تھے, اگر ان بچوں کو مار دیا تو حسنی سادات بھی مٹ جائیں گے. لیکن حسنی سادات جو بعد میں اٹھے ہیں, جو ان پہ ظلم ہوئے ہیں, اللہ کی بنا ہے. کربلا بھول گیا لوگوں کو جو حسنی سیدوں پہ ظلم ہوا ہے. ان حسنی سادات کی لاشیں لٹکا دیتے تھے, دو دو تین تین سال لاشیں لٹکی رہتی تھی, گھڑیاں بالکل پنجرا نکل آتا تھا, چڑیاں گھونسلے بنا لیتی تھی, اور بچے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, تو کہتے تھے یہ حسنی سادات ہیں, انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کیا, یہ ان کا حشر. کس کی ہمت پڑتی کہ اٹھے. لیکن حسنی سادات بڑے جگرے والے چلتے رہے. سیدنا حسین رضی اللہ, امام باقر کے بعد جعفر صادق, پھر موسیٰ کاظم, ایک سے ایک بڑا آدمی تھا, امام جواد رحمت اللہ, ایک سے ایک بڑا آدمی, بڑے بڑے محدثین. امام رضا کا جب دور آیا ہے تو امام رضا کو اہل السنہ جو ہیں ہمارے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے آئمہ ان کی گاڑی گھوڑا گاڑی نشا پور میں داخل ہوئی اور نشا پور میں ہمارے بڑے بڑے امام حدیث کے انہوں نے گھوڑوں کو الگ کر دیا اور وہ جو بانس تھے اپنے کندھوں پہ رکھ کے امام رضا رحمت اللہ علیہ کو شہر میں لائے اور لوگوں نے کیا علم یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث یہ. مامون الرشید بے علم کا چونکہ غلبہ تھا اور اس کے علم کی جہتیں بھی بڑی تھیں. توبہ, اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, کیا تاریخ بتائیں. ایک طرف معتزلی, دوسری طرف سادات کا غلام گویا. اس نے سارے ملک کے علماء کو بلایا اور بحث کی اور اس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے اور یہ میرا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو نافذ کیا جائے. کسی نے نہیں مانا. اس لیے حکمران جو اس زوم میں ہوتے ہیں نا, کیا مذہب میں دخل دیں گے اور مذہب بھی پھر قائم رہے گا جب تک پبلک نہ مانے, حکمرانوں کی بات نہیں چلتی. اسے پورا محضر نامہ ایک سب کا دستخط کرائے, یہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں, کہتے رہو. اب حکومت کی جو مسئلہ تھا تو اس نے امام رضا کو بلایا اور ہارون الرشید نے اپنے سارے خاندان کو مامون نے بلایا, کھانے کھلائے, ایک مہینے تک اپنے پاس رکھا اور آخر پہ چپ ہو گیا. کہنے کا افسوس, عباسیوں میں ایک آدمی ایسا نہیں جو میری جگہ آ سکے. اس کا عباسیوں تم کیا کرتے رہے, ایک آدمی میری جگہ نہیں سنبھال سکتا. پھر اسے سادات کو بلایا اور سادات کو بلانے کے بعد امام رضا رحمت اللہ علیہ پہ نظر پڑی اس کی, کہا حضرت ایسے آدمی ہیں جو میری جگہ پہ آ جائیں تو عباسی سید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اعلان کر دیا. اعلان کرنے کے بعد اپنی بیٹی امام رضا رحمت اللہ علیہ کو دے دی, اپنا داماد بھی بنا دیا تاکہ بات اور پکی ہو جائے. امام رضا رحمت اللہ علیہ کو زہر دے دیا, کسی نے بات ہی ختم ہو گئی. لیکن کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ یہ جو آدمی تھا نا, اس پہ اقلیات کا تھا غلبہ اور اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کوئی نیلی آنکھوں والا آدمی اس سے ملنے آیا. اس نے خواب میں اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں افلاطون. تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے اپنا ٹھکانہ بتایا. اس نے کہا کیا کرنے؟ اس نے کہا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ ہماری کتابیں بھی پڑھا کرو. اس نے عیسائیوں کے یہاں وقت بھیجا کہ آپ کے یہاں افلاطون کی کوئی کتابیں ہیں فلسفے کی؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں. بادشاہ جو عیسائیوں کا تھا اسے پادریوں سے مشورہ کیا, ان کا جی پچھلے کئی سو سال سے یہ کتابیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ عوام پڑھ کے گمراہ ہوں گے, مسلمان منگاتے ہیں جلدی بھیجیں پڑھیں, خود گمراہ ہوں گے وہ بھی, اچھا ہے چلا جائے لٹریچر. وہ آ گیا. اتنی بڑی اسلامی حکومت تھی اور مسلمانوں کا کارنامہ تھا. کتاب بغداد میں آئی نہیں کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا, اور عربی میں ترجمہ ہوا نہیں کہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑی والی بات. لوگ دیوانے ہوتے تھے, پاگل ہوتے تھے کہ نیا لٹریچر پڑھنے کو ملے. یہ تو اب تک رہا ہے, یہ تو مغلوں کے دور میں دلی میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا نا, تو دلی میں پورے بازار تھے کاتبوں کے جو کتابیں لکھتے تھے. لوگ لے جاتے تھے کتاب کی, جس کی ڈپلیکیٹ چاہیے آپ لکھ کے دے دیں, تو کاتب کہتا تھا لیں یہ رسید ہے, ایک سال کے بعد آئیے گا, سو صفحے کون لکھے گا, میرے پاس کام ہی بہت. کاتب بھی ملتے تھے, اتنا مسلمان پڑھتے تھے, اتنا پڑھتے تھے. یہ جب کتابیں آئی ہیں تو فلسفے کا دخل شروع ہوا اور اس فلسفے کے دخل کے بعد معتزلہ پیدا ہوا. معتزلہ ہر بات کو عقل پہ پرکھتے تھے. معتزلہ اور شیعہ اہل تشیع اور معتزلہ سے بہت سی چیزیں اہل تشیع نے لی ہیں اور کئی چیزوں میں یہ مشترک ہے. مثلا ہمارا یہ نظریہ ہے اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قول فعل, خاص طور پہ خلفائے راشدین کا قول اور فعل دین میں حجت ہے, اتھارٹی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فیصلہ کیا کہ تین طلاقیں تینوں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو آل سنہ نہیں توڑ سکے, نہ انہوں نے غور کیا, کچھ نہیں کر سکے. کامل المومنین نے فیصلہ کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ شراب کی حد کیا ہے. بحث ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کبھی کسی کو شاخ سے پٹوا دیا, کسی کو 20 درے لگا دیے, کسی کو جوتوں سے مروایا, کسی کو کچھ, کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. آخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بحث مباحثے میں تو تھے, انہوں نے کہا علی آپ بتائیں. ان کا امیر المومنین جب بھی کوئی شراب پیتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے وہ گالیاں ضرور پھر دیتا ہے, اوور ہو جاتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے. تو قرآن نے پاک دامن پر تہمت لگانے کی سزا 80 درے رکھی ہے, تو شراب کی بھی یہی ہونی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیا, آج تک اسے نہیں توڑ سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھا, مسجد میں آئے, فرمایا کیا ہی اچھی بات ہے, لیکن کیوں ایسا نہ کر دیں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں اور 20 رکعتیں ایک امام انہیں پڑھایا کر. فیصلہ ہو گیا. آج تک چاروں ائمہ اہل سنت کے 20 پہ قائم. جتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلے کرا دیے تھے, امت آج تک چاروں فقہا, حنبلی, شافعی, مالکی, حنفی, رحمہ اللہ, عام طور پہ وہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. جب یہ معتزلہ اور اہل تشیع آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور خلفائے راشدین کا فعل, ان کا کلام, ان کی کوئی گفتگو, ان کا کوئی فیصلہ دین میں اتھارٹی نہیں ہے. وہ بھی امتی تھے, ہم بھی امتی ہیں, ہم خود فیصلے کریں. فرق پڑ گیا, قانون کی بنیاد بدل گئی. ہمارے نزدیک قانون کا بہت بڑا سورس اور اتھارٹی خلفائے راشدین تھے. انہوں نے کہا خلفائے راشدین ہو یا کوئی ہو, ہم نہیں مانتے. انہوں نے پھر کہا اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت کے علاوہ کوئی. معتزلہ نے کہا اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں یا خلافت, ہم کسی کو بھی نہیں مانتے, ہم عقل کو آخری حجت تسلیم کرتے. یوں بنتے ہیں فرقے اور یوں بنتی ہیں چیزیں. پھر جب کوئی فرقہ بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زمین ملے جہاں پر اپنے آپ کو نافذ کرے. جب انقلاب آیا کرتے ہیں تو انقلاب جس ملک میں آتا ہے وہ کہتے ہیں گرد و پیش کے ممالک میں ہمارا انقلاب ٹرانسفر کرے تاکہ ہمیں تحفظ حاصل ہو کہ ہمارے ملک میں بھی انقلاب آیا ہے, اس کے ساتھ والے ملک نے ہماری کاپی کر لی ہے, اس کے ساتھ والے نے کاپی کر لی ہے, تو یہ ایک طرح خطے میں ہماری اتھارٹی قائم ہو جائے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آخری جو دور تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کمال کی ہو گئی. آپ کو پہلی مرتبہ فرصت ملی ہے جنگوں سے. کب؟ خندق کے بعد. خندق میں یہ بھاگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی, آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم ہی ان پہ حملہ کریں گے, اب یہ نیم پہ آئیں. اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حدیبیہ چلے گئے عمرے کے لیے, 5 میں لڑائی سے مکہ والے ٹھنڈے ہو گئے, شکست کھائے بیٹھے تھے, 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عمرے کے لیے, اور 6 میں جب گئے ہیں تو عمرہ تو ہوا نہیں, حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا. معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شک آئی اس پہ ہاں کر دی, جو شک آئی اس پہ ہاں کر دی. ساری شکوں میں جو کانٹے کی بات تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اس پہ تھی, اور یہ ایسی نظر تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ذہین آدمی بھی نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم قریش مجھ سے جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر لکھو, ہمارے بچے مرتد خراب ہو جائیں, مدینہ چلے جائیں, آپ کسی کو نہیں بنا دیں گے, واپس کریں گے. میں راضی ہوں. اور آپ کے یہاں سے کوئی مرتد ہو کے آ گیا دین چھوڑ کے, ہم پناہ دیں گے, آپ ہم سے نہیں مطالبہ نہیں کریں گے. میں مطالبہ نہیں کروں. ان کا 1 سال واپس جاؤ, چلے جائیں, عمرہ کرنے کے لیے آئندہ سال آؤ, صرف 3 دن ہے. فرمایا مجھے یہ بھی ہر چیز منظور ہے. یہ شک تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں لڑیں گے. یہ بنیاد تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو غالباً چاہتے تھے, خوشی سے دستخط فرما دیے. حتیٰ کہ سہیل جو معاہدے کو لکھ رہا تھا, اس کا بیٹا ابو جندل آ گیا. ابو جندل جب آیا تو بھی بات چیت طے ہوئی تھی نا, لکھا نہیں گیا تھا. لکھنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاہدے کو لکھتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شروع کیا, حاضہ ما قضا علیہ, یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ متفق ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً نے اعتراض کیا, سہیل نے کہا یہ نہ لکھو, کہو محمد بن عبداللہ, یہ لکھو. جھگڑا ہو گیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. ان کا علی سمجھتے نہیں ہو, مٹاؤ اسے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹاؤ, میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں کس طرح نام مبارک پہ قلم پھیر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا کاغذ اور اپنے دست مبارک سے لکھا محمد ابن عبداللہ وقان اللہ یحسن الکتاب. اس طرح سے نہیں لکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے قاتل لکھتے. لیکن جب لکھ چکے تو سہیل نے کہا علی تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اسے خدا کا رسول مان لیں تو جھگڑے ہی کیوں, عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں رسول نہیں مانتے. یہ ہے معاہدے کی زبان, ایک ایک حرف پہ فریق ثانی کے اندر ہوتی ہے.
ہو ہی رہی تھی بات, وہ جندل آ گیا, اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے دیکھتے ہیں, ہم لڑکے, ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں, یہ خون آپ دیکھتے ہیں, یہ ہم پہ تشدد, یہ ظلم, آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ او ہو, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اس موڈ میں تھے کہ کسی طرح لڑائی ہو. ادھر خالد بن ولید چکر لگا رہے تھے کہ لڑائی ہو, یہ دونوں شہ سوار ٹکرا جاتے اور لڑائی شروع ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, سہیل نے بات شروع کی, اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, گھر سے بھاگ کے آیا ہے اور آپ نے اسے میرے پاس واپس بھیجا. آپ نے ہمارا معاہدہ بھی لکھا نہیں گیا, زبانی طور پہ طے ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں, اس نے کہا میں صاف بات کرتا ہوں, اگر میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں جائے گا, آپ نہیں بھیجیں گے, کوئی معاہدہ نہیں ہے, میں چلتا ہوں. اور دو لڑکے بھی تین تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بصیر تھے, ابو جندل تھے وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں واپس بھیج رہا ہوں, مکہ جاؤ. ان کا اللہ کے رسول اس حال میں ہمارا حال دیکھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے تلوار کھسکا دی کہ مارو کسی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, نہایت ناراض, رفتانند یا عمر, تم کتنا پھیلانا چاہتے ہو, تم لڑائی کرانا چاہتے ہو. سخت ڈانٹ پڑی, جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کو ایسی ڈانٹ پڑی تھی یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ محبت ہے نا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی دیوبند میں پڑھاتے تھے, مارتے نہیں تھے, کسی کو نہیں مارا. ایک مرتبہ سبق میں فرمایا کہ فلاں فلاں کدھر گئے, رات نظر نہیں آئے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ حضرت نے فرمایا, تو ہم نے کہا حضرت ہم وہاں گئے تھے, ایک قادیانی مبلغ آیا تھا اس کی تقریر سننے, تو حضرت نے چھڑی منگا کے ان لوگوں کو مارا. میں سبق چھوڑ کے جاتے ہو, گمراہوں کی باتیں سنتے ہو. حضرت رحمۃ اللہ کو شاگرد فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں حضرت کے ہاتھ سے مار پڑی تھی اور کسی کو نہیں مارا. تو یہ بھی ایک محبت کا انداز. خیر, معاہدہ ہوا کہ 10 سال جنگ, 10 سال جنگ کرنے کی جو پابندی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ خطوط لکھنے شروع کیا. ایران کے بادشاہ کے نام, روم کے بادشاہ کے نام, اس قبیلے کے نام, اس قبیلے کے 300 سے زیادہ خطوط اس زمانے میں آپ نے لکھوائے, 300 کے قریب, جب سے بھی زیادہ خطوط لکھوائے, تاکہ عالمی سطح پہ تعارف ہو اسلام. اس لیے نظریہ جو ہوتا ہے وہ زمین مانگتا ہے کہ کہیں پہ اسے نافذ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور آیا نا, اور ساتھ میں آپ تشریف لے گئے, عمرہ ادا کیا,
اور اس عمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا. گورے اسی لیے اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عورتوں سے اتنی رغبت تھی بھئی دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا, عمرہ کر کے نکاح کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بعد میں کیا, نکاح پہلے کیا. میں اس ایک اعتراض کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, کاش کوئی آدمی ملتا جو یورپ کے ان اعتراضات کو جمع کرتا اور اس کا جواب لکھتا کہ ٹھیک کیا بات, ہم اتنے نکمے مسلمان ہیں ہم نہیں پڑھتے, پڑھا لکھا آدمی ہی نہیں ملتا. شبلی نے 1914 میں سیرت پہ کام کیا تھا, شبلی کے بعد اب 2016 آ گئی, مجھے ایک آدمی درمیان میں بتاؤ جس سے کوئی سیرت پہ اتنا بڑا کام, آدمی نہیں ملتا, پڑھتے ہی نہیں. یہ اعتراض ہے. یہ فرانس سے جو کارٹون چھپے اور ادھر سے چھپے اور کتابیں, اور وہ لندن میں جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, کیا نام ہے, رشدی, وہ ساری یہی چیزیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری اپنی کتابوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ہے بھی. وہ کہتے ہیں احرام میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے, عمرہ کر لیتے نا بعد میں نکاح کرتے. اس ایک اعتراض کی بات کرتا ہوں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں آئے, پہلی مرتبہ غزوہ احد میں آئے. خالد نصیب ہی ایسا لے کے پیدا ہوئے تھے کہ شکست ہی نہیں کھانی, اللہ کی شان, پہلی مرتبہ آئے ہیں اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مار کے چلے گئے. خالد رضی اللہ عنہ خندق میں نہیں دیکھے گئے, خالد رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں آئے, اور حدیبیہ میں خالد تھنی ہوئی تھی کہ لڑ کے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خالد جس نصیب کے ساتھ آیا ہے اسے شکست نہیں کھانی. خالد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا, انہیں پالا ہے ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ, اور میمونہ جو خالہ تھی, خالد رضی اللہ عنہ جب بوجھ سنبھالا تو ماں اسی کو دیکھا نا, خالہ کو جان چھڑکتے تھے اپنی خالہ پہ, خالہ سے بڑی محبت. میمونہ رضی اللہ عنہ کے شوہر مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی. جب یہ بیوہ ہوئی تو اس سے عباس چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے, خالد کی جو خالہ ہے میمونہ, یہ میمونہ نو بہنیں تھیں, اور نو کی نو بہنیں بڑے بڑے سرداروں میں بھی آئی ہوئی, بڑے بڑے لوگوں میں ان کے رشتے, بڑا وسیع خاندان, اور عربوں میں یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ رشتے داریوں کا خیال کرتے. حتیٰ کہ قحط جب پڑا ہے مکہ مکرمہ میں تو دن میں تارے نظر آنے لگے. ابو سفیان نے لکھا بحرین کی گندم بھیجو, بحرین کا بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا, اس نے کہا میں کچھ نہیں بھیجنے کا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ گائے اور اونٹ ان کی گندگی ہم ابالتے تھے, اس میں سے کوئی گندم کا دانا کوئی چیز نکل آتی تھی تو وہ کھاتے تھے, ہمیں دن میں تارے نظر آ گئے. جب قحط پڑا تو ابو سفیان نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رشتے داریوں کا خیال کرتے ہیں, ہمارا آپ کا مذہب کا اختلاف ہے لیکن ہم آپ کے رشتے دار ہیں, مہربانی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحرین خط لکھا کہ گندم بھیجو, اس نے بھیج دی. یہ عربوں میں بنیادی خصوصیت رشتے داریوں کا خیال کرنا. یہ دن کو جو بات تھی نا کہ آس بن وائل نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دی تھی, وہ یہی چیزیں رشتے داریاں ہی تھیں. میمونہ نو بہنیں بڑی بڑی جگہوں پہ, ایک کا انتقال ہوا آٹھ رہ گئی خالد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا. میمونہ نے اپنی بہن کا بیٹا پالنا شروع کر دیا, خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی. عباس رضی اللہ عنہ لکھا کہ میمونہ شوہر کا انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا خط لکھوایا اور کہا چچا میں میمونہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جلدی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں داخل ہوئے اور پہلا کام یہ کیا حالت احرام میں کہ میمونہ سے نکاح کیا کہیں ایسے نہ ہو کوئی مشکل پیش آ جائے فوری طور پہ میمونہ سے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد دو دن ٹھہرے تیسرے دن جانا تھا مکہ والے نے کہا چھوڑ جاؤ اور مکہ والے سارے پہاڑوں پہ چلے گئے اور مکہ خالی کر دیا کہ ان کے منہ ہی نہیں لگنا انہیں دیکھنا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا فرمایا میں باپ لوگوں کا داماد ہو گیا ہوں اور مجھے ایک دن کی اجازت اور دیں اور میں کل اپنا ولیمہ کروں گا اور اونٹ ذبح ہوں گے گوشت کھائیں گے آپ میرا اتنا تو ساتھ دیں انہوں نے ٹکا جواب دے دیا انہوں نے کہا ہم نے بہت کھانے کھائے ہیں جلے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہ کو لیا یہ میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں جن کی قبر ابھی تک محفوظ اللہ جانے نجدیوں کی نظر نہیں پڑی وہابیوں کی ورنہ اسے بھی مٹا دیتے ان کی قبر مبارک موجود ہے سر مکہ مکرمہ کے قریب وہ اسٹیشن ہے پیٹرول پمپ ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے ان کی قبر مبارک صرف کے مقام پہ ان کی رخصتی ہوئی تھی اور یہیں ان کا انتقال ہوا یہ خالد ابن ولید کی بھی خالہ ہیں یہ عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ ہیں اس سے عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور یہ میمونہ دونوں بہنیں ہیں سگی آپس میمونہ کو جب لے کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خالد بن ولید کی جان پہ آ گئی کہ ماں کہاں گئی اب وہ مکہ میں گھومتے ہیں ماں نہیں ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یہ تھی خالد رضی اللہ عنہ ایک سال صبر نہیں کر سکے ایک سال گئے اپنے بڑے جگری دوست عثمان کے پاس کہا عثمان مجھے لگتا ہے کہ وہ دین حق ہے دونوں چلے آگے سے انہیں طلحہ مل گئے یہ طلحہ رضی اللہ جو مشہور ہے یہ نہیں ابو طلحہ یہ بیت اللہ کی چابی جن کے پاس تھی اور نہ دو یہ تھے تیسرے عمر بن العاص مل گئے راستہ ایک ہی تھا تینوں دوست ملے بیٹھ کے بات چیت کی خالد ابن ولید نے کہا کہ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے اب چلو وہیں چلتے ہیں ولید ابن ولید یہ خالد ابن ولید تھے ان کا دوسرا بھائی ولید ابن ولید پہلے مسلمان ہو گیا تھا جب یہ قریب پہنچے ہیں تو پہلے عمر بن العاص اور دوسرے خالد اور تیسرے ابو طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے رات کو کہا دروازہ کھولو کیوں کھولیں عبادت کرنی ہے اس نے کہا کوئی عبادت نہیں باہر نماز پڑھو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس دن یہ چابی میرے پاس بھی آئے گی پھر کیا ہوگا اس نے کہا وہ دن ڈوب گئے جس دن تمہارے پاس چابی آئی اللہ کی قسم رب رسوا ہو گئے ہم ذلیل ہو جائیں اور نہیں اس دن اللہ آپ کو عزت دے گا جب یہ چابی میرے پاس ہو اب یہ تینوں پہنچے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھائی ولید کو خط لکھا کہ میری کوئی گنجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انہوں نے خط پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں کہ خالد جیسا اچھا آدمی اور ہمارے دین سے بے خبر ہے اسے کہو آئے میں تو منتظر ہوں خالد رضی اللہ عنہ آئے اب خالہ کی کشش لے کے آئی کہ نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شکار کیا کہ اب اسلام کے لیے خطرے مٹ گئے اب کون شکست دے گا اور کون آئے گا قریش مکہ دانتوں میں انگلیاں چلی گئیں کہ ہائے خالد مسلمان خالد کی جرت کر گیا اور وہ چلا گیا یہ ضرب لگی نا قوت یہ سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد کو دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر انہیں پہنائی فرمایا خالد تم جیسا عقل مند آدمی ہمارے دین کا مخالف میں حیران ہوں تم نے کبھی سوچا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ایک موقع پہ عنایت فرمائے خالد کو بڑی عزت دوسرے آئے عمر بن العاص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کو تو انہوں نے ہاتھ نہیں ان کا اللہ کے رسول میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں اگر خدا اب بھی حساب لے مجھ سے اس بیعت کے بعد بھی تو پھر فائدہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھینچ لیا ان کا پکڑ لیا فرمایا اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہاد اپنے سے اور حج اپنے سے پہلے ساری بات تیسرے آئے ابو طلحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اسلام قبول کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا میں جو کانسیپٹ ہم لائیں یہ پھیلے. یہ ہوتی ہے نظریاتی مملکت، کہ جس نظریے کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں یہ نظریہ پھیلے. مارکس نے نظریہ دیا، اس نے کہا دنیا میں یہ چیز پھیلنی چاہیے، اور اس بیج کا پودا افغانستان روس میں پھوٹا، اور 70-80 سال جتنی بھی ان کی حکومت قائم رہی نظریاتی مملکتیں ایسے بنتی. عیسائیوں کی مملکتیں نظریاتی تھی، یہودیوں کی تھی، اسرائیل کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھر یہ پھیلا ہے آگے کو چلے. بڑی زبردست بات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھی ہے، جب ایران کیفے حملہ ہوا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح اصل میں کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا گفتگو کرو، مذاکرات کرو، اگر یہ لوگ بغیر لڑے راضی ہو جاتے ہیں اور ہماری بالا دستی تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ معاذ تم آئے کیوں ہو؟ ہم سے لڑنے کی تمہیں پڑی کیا ہے؟ نہ ہم نے تمہیں تنگ کیا ہے، نہ تم پہ حملہ کیا ہے. امن سے زندگی تم اپنے ملک میں بسر کرو، ہم اپنے ملک میں بسر کریں، یہ کیا ہے مشکل تم؟ اور لڑنے ہی کا تمہیں شوق ہے نا، تو عیسائیوں سے جا کے ٹکر لو، ایران کو چھوڑو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہمیں تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیں، اور جو ظلم کے قوانین تم لوگوں نے اپنے ممالک میں رائج کر رکھے ہیں ہم ان قوانین کو امن سے تبدیل کریں. مفہوم یہ ہے. کمال کیا معاذ، ساری اسلامی جو چیزیں تھیں، تعلیمات تھی، اس کا نچوڑ نکال کے انہوں نے رکھ دیا کہ ہم حکومتیں اس لیے چاہتے ہیں، ہم اسلام کو اس لیے پھیلانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کے پہ مبنی جو نظام ہے وہ ختم. آپ کہیں گے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، ایران میں، افغانستان میں انہوں نے اسی لیے حملہ کیا ہے، ورلڈ آرڈر بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، امریکہ بھی کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ پھیلے. وہ کہتا ہے ہم مساوات چاہتے ہیں، دنیا میں مساوات قائم کرو. امریکہ کہتا ہے تمہارے ممالک میں ظلم ہے، اس کو ختم کرو. عورتوں کو پردے میں لے جانا ظلم ہے، اسے ختم کرو. فلاں چیز ظلم ہے، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو. ہم بھی وہ ورلڈ آرڈر پھیلانا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں رائج ہے، دنیا کی تہذیب ایسی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں بالکل، ہم بھی یہ کہتے ہیں اور تم بھی یہ کہتے ہو. فرق اتنا سا ہے کہ آپ پوری دنیا کو عقل کا غلام بنا دیں گے، جس کی عقل میں جو آئے سو کرے، اور ہم پوری دنیا کو اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک تمام پرابلمز کا سلوشن خدا کی آخری وحی ہے، لوگ وحی کے مطابق زندگی بسر کریں. آپ کہتے ہیں کہ عقل کے مطابق زندگی بسر کریں، اور عقل کا اعتبار کوئی نہیں، کل بدل جائے تو پھر کیا ہو؟ یہ امریکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس فیصلے سے. ہم نے کہا بھائی ہو نا صحیح، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرجز جائز ہیں، مرد مرد سے شادی کر لیا. آج سے کوئی 101 سال پہلے امریکن کیا اور برٹشر کیا 200 سال پہلے شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے، اب ان کی عقل ہے نا، عقل اس لیول پہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے صاحب، 200 سال کے بعد عقل اس لیول پہ پھر پہنچے دنیا کے ججز کی، دانشوروں کی، کہ انسان اور جانور آپس میں شادی کر لیں، تو عقل ہے نا جناب، کیا گارنٹی ہے؟ پھر 200 سال بعد، یعنی آج سے 400 سال بعد جو لوگ آئیں وہ ہنسیں، وہ کہیں ایسے بے وقوف تھے، دنیا میں مرد عورتیں شادی کیا کرتے تھے، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے، عقل تو ہمیں آئی ہے کہ ہم جنگلوں جنگل کے درندوں سے شادی کر لیتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے. تو بھلا بتاؤ کہ اس عقل کا کوئی ٹھکانا ہے؟ 200 سال بعد تمہاری عقل اگر جانوروں پہ پہنچ جائے، گدھوں پہ پہنچ جائے، تو کیا ہم تمہارے پیچھے لگے رہیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بالا دستی دنیا میں، معیشت میں، معاشرت میں، قانون میں، تعلیم میں وحی کی ہے، وحی کے تابع ہو کے ہم چلیں گے. ہم انسانی عقل پہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ پوری پوری نسلوں کو انسانی عقل کے سپرد کر. یہ ہے فرق. آپ چلے ہیں اپنے قانون کی بالادستی کے لیے, ہم چلے تھے وہی کی بالادستی کے لیے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ ایران فتح ہو گیا ہے اور اب ایران کا ایک صاحب کیا فرماتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے وہاں کے حالات لکھ کے بھیجو. سعد رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے مومنین ایسے ایسے زندگی بسر ہو رہی ہے اور یہاں سگے بہن بھائی کا نکاح ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا استغفر اللہ, اس وقت تہذیب یہی تھی, اب تہذیب یہ ہے. اب 1500 سال بعد ہم کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ, اس وقت ایرانی نہیں کہتے تھے. یہ تہذیبوں کا ارتقاء ہے نا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہاں پہ جاؤ اور انہیں سمجھاؤ, اور اگر وہ باز نہ آئیں تو لشکر لے کے جاؤ, فتح کرو اس علاقے کو. یہ لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں, بچاؤ ان انسانوں. یہ ہے جہاد, یہ ہے جس کے لیے اٹھے, یہ وہ چیز ہے جو پھیلانا چاہتے. ہمیشہ نظریات اپنے لیے زمین چاہتے ہیں جس پہ وہ نافذ کریں. جب مسلمان پھیلے تو اب ان کے معاشرے میں ڈویژنز ہونے لگی, تقسیمات ہونے لگی, اور تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شروع ہو گئی. کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جہاد غالب تھا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑے چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. کچھ پہ علم غالب تھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان, عبداللہ ابن مسعود, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کچھ لوگوں پہ زہد بے رغبتی دنیا سے غالب, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, اور بہت سے صحابہ کرام, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان پہ غلبہ تھا, دنیا کی محبت سے بہت پرے تھے, انتظامی امور غالب تھے. بنو امیہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کا لڑکا مکہ فتح کر کے اس کے ہاتھ میں دے گئے کہ لو. قاضی یحییٰ تھے, بہت بعد کے دور میں بصرہ کے قاضی بنے, تو قاضی صاحب کی عمر 18 سال تھی, ابھی صحیح داڑھی بھی نہیں آئی تھی. تو شہر والے ملنے آئے تو دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ لڑکا ہمارے شہر کا قاضی بن کے آیا. آخر ایک نے پوچھ لیا, اس نے کہا قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے اس لڑکے سے 2 سال بڑا ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے آئے تھے. چپ ہو گئے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بنو امیہ انتظامی امور میں کمال کے لوگ, بہت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عہدے دیے تھے, بہت کمال. یہ ٹرینڈ تھا. اس ٹرینڈ نے 3 مختلف شکلیں دھاری. ایک شکل ایسی تھی جس کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ نے جان دے دی, نہیں چلنے دی, ان کا نہیں چلے گا, بالکل ہم نہیں چلیں گے. تابعین, تبع تابعین, حتیٰ کہ ہمارے دور میں ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہم بالکل نہیں مانتے, ان کا مار دیں گے, ان کا مار دیں گے. لیکن ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اس گمراہی پر نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کہا ہوا کتنا اثر رکھتا ہے اور ہمارا آج کا فتویٰ امت پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے. ایک ٹرینڈ دے. دوسرا ٹرینڈ اور تیسرا, اس میں سے ایک پہ آج بات آپ سے عرض کرتے ہیں, ممکن ہے کل تک کی بات پھیلے. امت میں مجموعی اعتبار سے پہلا ٹرینڈ اور پہلا رجحان جو قائم ہوا وہ علم کا تھا, اور اس امت کا ناتا اللہ نے علم سے جوڑ دیا تھا. معاشرے میں سرکردہ افراد پڑھے لکھے ہوتے تھے, تعلیم پہ بحث ہوتی تھی, تعلیم کی بات ہوتی تھی, اور بہت بڑا طبقہ تعلیم کے ساتھ جڑ گیا. یہ تعلیم ہی تھی جس نے انہیں باہر نکالا ہے اور صحراؤں میں گئے ہیں اور شہر فتح کیے ہیں, اور تعلیم ہی تھی جس نے سارا ڈھانچہ خلافت راشدہ کو مرتب کیا ہے. خلفائے راشدین نہایت پڑھے لکھے آدمی تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پورے قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, کوئی نہیں لکھتا پڑھتا تھا. یہ ابو سفیان جو تھے ان کے دادا گئے تھے شام، اور دادا نے وہاں جا کے ان کے دیکھا کہ لوگ پڑھتے ہیں الف با تا سا، یہ پڑھتے ہیں، بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی چیز ہے، تم یہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے مٹی گوندی اور مٹی کا الف بنا کے دیا، بے بنا کے دیا. انہوں نے کہا کہ کمہار کے پاس جاؤ اور ان کو آگ میں تپا لو، مکہ پہنچتے پہنچتے ٹوٹ نہ جائیں. تو الفابیٹکس جو تھے یہ سارے وہاں سے لے کے آئے مکہ، اور مکہ آ کے لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دی. 17 آدمی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو پڑھے لکھے تھے. یہ جو 17 آدمیوں میں پڑھے لکھے تھے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھے ہوئے تھے، ابو بکر پڑھے ہوئے تھے، یہ اس پڑھی لکھی سوسائٹی نے اسلام قبول کیا. طلحہ پڑھے ہوئے تھے، زبیر پڑھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ آپ پیچھے سے گننا جب سے شروع کریں نا، 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. دو تین سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، 10 سال ان کے اپنے. تو حضور صلی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت 50 سال کے ہوئے. 50 میں سے آپ 10 مدینہ منورہ کی ہجرت کے نکال دیں تو ہجرت کے وقت وہ 40 سال کے تھے، اور ہجرت سے انہوں نے 5-7 سال پہلے اسلام قبول کیا، تو ان کی عمر کل 33-35 برس ہی تو بنتی ہے. سیدنا علی کتنے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، عمر ان کی بھی 63 سال تھی. تو 40 ہجری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 میں، تو 11 اور 21 31 اور 41 30 سال تو یہ نکال لیں آپ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 برس کے جوان نہیں تھے، تو اور کیا تھا. اور پھر 30 میں سے بھی ان کا جب نکاح ہوا ہے صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یکم یا دو ہجری میں، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 22 سال. اس عمر کے یہ لڑکے تھے، یہ پڑھے لکھے تھے سارے. خندق جب ہوئی ہے نا جنگ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پہاڑ پہ لکھا، بہت خوبصورت تحریر ہے، کہ میں اور ابو بکر دونوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آج شام. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تحریر بھی ہے کہ میں اور عمر ہم دونوں یہاں ہیں اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شام میں کہ کہیں ہم گمراہ ہو جائیں. یہ تحریرات جو تھی یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے دریافت کی، اور ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم پیرس میں ہم ان سے ملنے گئے، ڈاکٹر صاحب مصروف تھے کہیں گئے ہوئے تھے، پتا چلا پیرس میں فلاں مسجد میں ڈاکٹر صاحب آج ان کا خطبہ ہے لیکچر، ہم چلے گئے پیرس کی مسجد، جوان گورے لڑکے اور لڑکیوں سے بھری پڑی تھی، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا یہ سب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے مسلمان کیا اور قرآن پڑھا. کام کرنے والے ایسے ہی کام کرتے ہیں. نواز شریف ملنے گیا، وقت نہیں، چلا گیا ان کے کمرے میں گیا تو نواز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ بٹھایا ایک جگہ اور فرمایا میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا آپ. ضیاء الحق صاحب نے پیشکش کی، انہوں نے کہا میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہو. ایسے بڑے آدمی. انہوں نے آثار قدیمہ میں کھوج لگا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر کا عکس لیا ہے، فوٹو بنا لی تھی، وہ فوٹو آپ چھپ کے آپ دیکھیں گے. ڈاکٹر عبید اللہ کی کتاب میں کمال کا خط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، بہت خوبصورت لکھا، کوفی خط کوفی میں انہوں نے لکھا ہے. اور جب ان کی حکومت آئی ہے نجدیوں کی، وہابیوں کی، تو انہوں نے اس کو ڈائنامائٹ کر دیا، اس پہاڑی کو اڑا دیا. ان کا کوئی چیز رہے کیوں، شرک اور بدعت نہ کہیں ہو جائے. لیکن اس کو میں، یہ پڑھے لکھے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے کہ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا کہ تورات مت پڑھو، کیونکہ قرآن نیا نیا نازل ہو رہا تھا نا. جب پکے ہو گئے لوگ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر ہفتے یہودیوں سے جا کر تورات پڑھتے تھے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آج جو درس ہوا ہے یہودیوں کے یہاں وہ یہ تھا. اس لیے جو آدمی بائبل نہیں نا پڑھا ہوا، جو آدمی تورات اور انجیل نہیں پڑھا ہوا، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. نہ مانے الگ بات ہے، نہیں سمجھتے. قرآن اگر سمجھنا ہے بائبل کو ہمیں پڑھنا ہے. بائبل پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, اللہ کیا کہتا ہے. یہ ایک ٹاپک ہے جس کو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے. یہ نظریے کا پھیلاؤ, یہ حکومتوں کا قائم ہونا, یہ خلافت راشدہ, یہ پڑھے لکھی سوسائٹی نے قائم کی تھی, اور اس طرح سے یہ لوگ پھیلے ہیں. ان پر علم کا غلبہ تھا, انہوں نے علم حاصل کیا. اس لیے اسلام جس سوسائٹی کو کہتا ہے, اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اچھا معاشرہ قائم ہو, وہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ ہوگا تو ہوگا, جاہلوں کا معاشرہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کرتا. ہماری سیاسی قیادت بالکل مطلقاً جاہل ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سے پوچھو کوئی کتاب پڑھی ہے؟ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم ہمارے شعور میں اضافہ نہیں کرتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ علم ہمارے شعور میں اضافہ کرتا ہے تو جتنی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو پڑھا لکھا, ایک آدمی. کیسے سوسائٹی ٹھیک بن سکتی؟ اور علم کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ جو کچھ مجھ سے سیکھتے ہو یا اپنے ہمسائے کو جا کے سکھاتے ہو شام کو, کہ اللہ کے رسول میں تو نہیں سکھاتا. چہرہ مبارک غصے سے سر ہو گیا اور آپ نے کہا خدا کی قسم جو علم میں تمہیں سکھاتا ہوں نا, یہ اپنے ہمسایوں کو جا کے سکھاؤ تاکہ یہ بات پھیلے, اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو میں کسی دن اللہ سے دعا مانگوں گا کہ تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائے. اس حدیث کو ہمیں کئی بار دیکھنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی. اس لیے کہ سوسائٹی وہاں پر جو تشکیل پا رہی تھی اس کی بنا علم کی, اس کی بنیاد علم کی. مسلمان ابھی نکلے نہیں پوری طرح جزیرہ عرب سے. عمر بن العاص نے خط لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین یہاں مصر میں آیا ہوں اور عیسائیوں کا نظام دیکھا ہے. عیسائیوں نے اپنی فوج کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا ہے, مرتب کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا سب سے زیادہ میں حقدار ہوں, میرے پاس سے جو آدمی آئے عیسائی, فرمایا ہماری فوج کا نظام مرتب کرو. کیسے فوج بنتی ہے, پیسے کیسے دینے ہیں, تنخواہیں کیسے دینی ہیں, چھٹی کتنی دینی ہے. فوجی جب چلے جاتے ہیں لڑنے اور یہ جو شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی, تو پھر یہ کتراتے ہیں میدان جنگ میں جانے سے. مجھے بتاؤ یہ نظام کیسے مرتب ہوگا؟ انہوں نے مرتب کر دیا. اکاؤنٹنٹ جنرل ملا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, تم کیا کہ اس نے کہا مملکت میں جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, اکاؤنٹنسی پورا شعبہ ہے, ہم لکھتے ہیں حکومت نے کتنا خرچ کیا کتنا پیسہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بھیجو اور اسے کہا میرے ملک کا حساب کرو کتنا خرچ ہوتا ہے. عراق پتا ہو گیا, یہ علم ہی تو ہے. اس لیے یہ جتنے لوگ یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں نا کہ دین کا علم اور دنیا کا علم, یہ سب کے سب لوگ جو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں صحیح نہیں کرتے. علم اکائی ہے, اللہ کا جتنا قرب ایک اکاؤنٹنٹ حاصل کر سکتا ہے اور کمپیوٹر انجینئر کا انجینئر اور جتنا کوئی آرمی کا افسر, وہی خدا کا قرب بخاری شریف پڑھانے والا اور تفسیر پڑھانے والا بھی حاصل کر سکتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس سے ناراض ہو جائے اور اس سے راضی ہو جائے. یہ جو تفریق ہم نے ڈال دی ہے نا کہ یہ دینی علوم ہے اور یہ دنیاوی علوم ہے, اور پھر اس کے بعد میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی سے ہمارے لڑکے وکالت سے نکل نکل کے درس نظامی پڑھتے ہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں رہا کہ بیٹے ہمیں سارا بیلنسڈ معاشرہ چاہیے. ہمیں صرف مولوی نہیں چاہیے, مفتی نہیں چاہیے, ہمیں انجینئر بھی چاہیے, ڈاکٹرز بھی چاہیے, آفیسرز بھی چاہیے, وکیل بھی چاہیے, زندگی کے سارے شعبوں میں لوگ چاہیے. صرف یہ کرنا ہے کہ جو دنیاوی شعبے تم کہتے ہو اس کے ماہرین اللہ کے فرائض کی, واجبات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی جو موقعہ ہیں اس پر عمل پیرا رہیں, بس. وہ بھی نماز پڑھیں. یہ کوئی عذر نہیں کہ میں کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا لہذا نماز نہیں پڑھ, غلط بات ہے بھائی. نماز پڑھو, اللہ نے تم پہ بھی فرض کیا, ایک طالب علم پہ بھی فرض کیا. اسی لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جہاں علم جیسا ملا ہے انہوں نے اٹھایا حرمین شریفین بھیج دیا. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم ہے اس کے ساتھ صنعت نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ علم کو امپلیکیبل بناتے تھے کہ کام بھی کرو. مثلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھا کہ امیر المومنین ایک ایسا آدمی مجھے ملا ہے جو لکڑی کا کام بھی کرتا ہے شیشے کا کام بھی کرتا ہے اور چکیاں گھروں میں چلتی تھی نا اور پن چکی اس کا بھی کام کرتا ہے. پن چکی کے ذریعے ہوا چکی کو جیسے ہالینڈ میں گھماتی تھی اس ہوا سے کام لیتا تھا. تو میں چاہتا ہوں آپ اسے مدینہ منورہ بلا لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا میرا خیال ہے میں مدینہ منورہ کو غیر مسلموں سے دور رکھنا چاہیے یا کسی کو نہیں آنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتا چلا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آنے سعد رضی اللہ عنہ کا آنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ناگواری سے اجازت دے دی. میں نے کہا چلو یہ کہتے ہیں. اب وہ مدینہ منورہ آیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے بچوں کو شیشے کا کام بھی سکھاؤ ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھاؤ یہ بھی سکھاؤ. ایک دن راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مل گیا اور شکایت کی کہ میرا آقا جو ہے اس سے کام زیادہ لیتا ہے پیسے کم دیتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کیا کیا کام جانتے ہیں؟ اس کا یہ فرمایا ٹھیک کرتا ہے. اور پھر فرمایا میرے پاس بھی چکی ہے اس کو کچھ کام ہے ٹھیک کر دو گے. اس کا میں تمہاری چکی تو ایسی چلاؤں گا نا کہ مشرق اور مغرب یاد کرے. کہہ کے چلا گیا. آزادی تھی نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولنے کی دے رکھی تھی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین آپ جانتے ہیں یہ کیا کہہ کے گیا ان کا؟ ہاں مجھے قتل کی دھمکی دے گیا. کاپ سے پکڑتے نہیں. فرمایا سبحان اللہ اگر اس نے مجھے قتل کرنا ہی ہے تو بھلا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑا کرتا ہے؟ تو صرف کہا ہے بھی. یہ انصاف. جس دن اس نے حملہ کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ مجھ پہ کس نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ. فرمایا میں سعد اور عباس ان دونوں سے کہتا تھا کہ مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو نہ آنے دو. انہوں نے میری بات نہیں نہ مانی. دیکھ لو نتیجہ کیا نہیں. جہاں سے انہیں علم ملا اٹھا کر لیا. عراق پتا ہو گیا. عثمان ابن حنیف کو بھیجا کہا عثمان پورے عراق کی پیمائش کرو. پورے عراق کی پیمائش ہوئی. ایک ایک انچ ناپا گیا. فرمایا اچھا اس میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ فصلیں بتائی گئیں. عصر کی نماز پڑھانے آئے اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو آئے ہوئے تھے وقت ملنے تو کھڑے کھڑے باتیں کرنے لگے. کہا اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ہم زکات بھی لے آئے ہیں. فرمایا عراق میں بیوہ عورتیں ہیں؟ کہاں یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان اگر اللہ نے ایک سال مجھے اور زندگی دے دی نا تو آئندہ سال اس سال جن کو زکات بانٹ کے آئے ہو اگلے سال سونے کے کنگن اتار کے تمہیں دیں گی زکات تم دیکھنا. اور یہ ہوا. ویل آرگنائز سٹی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں بنایا. اور کوفہ کو جب بنایا تو فرمایا اس کی گلیاں 40 فٹ کی ہونی چاہیے. اس کی مین روڈ 60 فٹ کی ہونی چاہیے. کوئی شہر میں ایسی گلی سڑک نہیں ہوگی جہاں دو گاڑیاں بیل گاڑی آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہ کر سکیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. فرمایا عمر بن العاص کو کہ سمندر کی کھدائی کرو مصر میں. بحری جہاز کو اتنا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. یہ درمیان سے اگر مٹی نکل جائے تو سمندر ڈائریکٹ ہو جائے گا. اتنا پیسہ بچے گا ہمارا. یہ وہ امیر المومنین ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہے رضی اللہ عنہ اور پوری مملکت پہ اس کی نظر ہے کہ کیا آیا اور کیا نہیں. یہ تعلیم ہے. پھر سیدنا عثمان پھر علی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم کا نظام مفت قرار دے دیا اور پوری مملکت میں یہ آرڈر گیا کہ ہمارے بچے پڑھیں گے. اور جتنے بھی مدارس قائم کیے جائیں گے تعلیم کے لیے ہر ایک کے ساتھ سوئمنگ پول ہونا ضروری ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے شوقین تھے سوئمنگ کے, اتنے زیادہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عباس کی کیا عمر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 سال کے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے وقت یہ کوئی 26 سال کے, 25 سال کے تھے. کہتے ہیں آخری حج میں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا جب 63 برس کے تھے. مکہ پہنچے اور فرمایا آؤ میرے ساتھ تیرو گے, مقابلہ کرو گے. کہاں 63 سال کی عمر, کہاں 25 سال کا لڑکا. اور فرمایا اس مرتبہ مقابلہ یہ کرنا ہے کہ ہم دونوں انڈر دا واٹر رہیں گے, پانی کے نیچے جائیں گے, اور کون زیادہ دیر تک سانس روک کے رکھے گا اس کا مقابلہ میرے ساتھ کرو. کہتے ہیں امیر المومنین اور میں دونوں پانی کے نیچے چلے گئے اور ہم نے اپنی سانس روک لی. آگے مجھے نہیں ملی روایت کہ کون جیتا کیا ہوا, لیکن مجھے اتنی روایت ملی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں بھی پانی کے نیچے انڈر دا واٹر سوئمنگ ہو رہی. عمر رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی, ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبوت ملتی تو اس شخص کو مل جاتی. لکھا ہم عرب کے صحراؤں سے نکل رہے ہیں اور آگے جو زمینیں آ رہی ہیں یہاں پہ ندیاں نالے دریا ہیں, اگر ہماری بچے تیرنا نہیں جانیں گے تو ڈوب جائیں گے, شکست ہو جائے گی. اس لیے ہر بچہ سوئمنگ کرے اور ہر بچے کا تیر کا نشانہ صحیح لگے. بس یہ پوری قوم کی ٹریننگ ہے, یہ چلتی رہی. اس علم ہی کی بنیاد پر بنو امیہ اٹھے, بنو امیہ نے شہر بسائے, بنو امیہ نے زور لگا دیا اپنی ساری دولت طاقت علم کا کہ بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں بنائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں خلیفہ رہے ہیں, حرمین شریفین ان کے پاس تھے, اور عبداللہ ابن زبیر خلیفہ مسلمین تھے 9 برس تک. یہ جتنے جاتی تھی نا پبلک حج کرنے, عبداللہ ابن زبیر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے ان امویوں کے خلاف تقریریں کرتے تھے. یہ جب جاتے تھے تو بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کے لیے مصیبت ہو جاتی تھی, یہ انہیں تقریروں میں بنا کر بھیجتے تھے, ان کے برین واشنگ کر کے کہ جاؤ اور ان کے خلاف لڑو. انہوں نے کہا چلو بیت اللہ تو نہیں ہمارے پاس, بیت المقدس کو. بیت المقدس کو انہوں نے کمال کی چیز بنا دیا. یہ سب امویوں نے تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھے ہیں. یہ آپ کا اسپین جو ہے, اسپین پہ مسلمان ایسے ہی چلے گئے تھے, علم لے کے گیا تھا. غالباً حکم جو وہاں پہ خلیفہ تھا اس کی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں, تاریخ میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ کتابوں پہ اس کے اپنے دستخط تھے جو اس نے پڑھی. ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں لکھا تھا یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. علم نے انہیں اتنا اٹھایا کہ اقوام جاہل تھی, دنیا جاہل تھی, انہوں نے جا کے علم دیا, انہوں نے جا کے سکھایا پڑھایا. اب بھی اس امت کا رشتہ اللہ نے علم سے جوڑا ہے, اگر لوگ نہیں پڑھیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امت غالب ہو, نہیں ہو سکتا. پڑھنا ضروری ہے, ہم نہیں پڑھ سکے اس کا حل ہے ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں, ہم اپنی اولادوں کو سائنٹسٹ بنائیں, ہم اپنی اولادوں کو اس جگہ تک پہنچائیں کہ دنیا محتاج ہو جائے اس بات کی کہ یار علم یہ ہے. آئے دن کس سے ہم سنتے رہتے ہیں پاکستانی ڈاکٹر, پاکستانیوں نے یہ کام, پاکستان یہ دماغ اللہ نے ایسا دیا ہے, ان بچوں نے یہاں یورپ امریکہ آسٹریلیا گیا لوہا منوا لیا کہ یار ہم ہیں. حیران ہوتے ہیں اگلے کہ یار یہ دماغ ہے, یہ ان کا کام ہے. رہنمائی میسر نہیں, پیسے ہم نے جمع کرنے, اپنی اولادوں کے لیے کروڑوں روپے جمع کر کے رکھنے ہیں تاکہ ہمارے بچے سائنس کا ریسرچ ورک کریں, اور کسی حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. بچے تم کرو اور کام کرو, زندگی بھر کے لیے انہیں بے نیاز کر دیا جائے کہ پیسے کی پرابلم نہیں ہے بیٹے, کام کر کے دکھاؤ. دنیا میں اصول یہ ہے, ہمیشہ یہ اپنے تعلیمی ادارے بنائیں,
ہمیں چاہیے کہ اب اپنے معاشرے سے کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اسے ٹکر لیں اور اسے تبدیل کرنا ہے. اگر ہم نہیں تبدیل کریں گے تو طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھ جائے گی, طلاق عام ہو جائے گی. طلاق کے نام سے لوگ آج سے 20 سال پہلے گھبراتے تھے, اب ہمیں صبح و شام مسئلے آتے, طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی. کیا ہے یونیورسٹی میں کالج میں تعلیم مخلوط ہے, اور یہ غالباً آخری چانس ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے. اب تک وہ نسل زندہ ہے جو چاہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو الگ پڑھائے, اس لیے کہ وہ لوگ 85 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں, جو 70 میں پیدا ہوا ہے, جو 80 میں پیدا ہوا ہے, جو 85 میں بھی تقریباً پیدا ہوا ہے نا, یہ لوگ اس ڈیفرنسیشن کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں الگ پڑھیں, لڑکے الگ پڑھیں. 85 میں جو نسل آئی ہے نا, یہ دنیا میں صدیوں میں کئی تبدیلیاں آتی تھیں جو اب آ گئی ہیں. 85 کی نسل نے سنبھالا اپنا شعور اور ہوش اور حواس 95 میں تقریباً. اس وقت انٹرنیٹ آ گیا تھا, اس وقت موبائل آ گیا تھا. ان کی تربیت ساری اس نے کی ہے. وہ لڑکا اور لڑکی اب 30 سال کے ہیں, یا تو والد بن چکے والدہ بن چکی یا قریب ہیں, شادیاں اسی عمر میں ہوتی ہیں نا. ان کے لیے یہ آخری شاید نسل ہے جو سمجھتے ہیں کہ یار الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے. اب اگلی ہماری نسل اس کے بعد آئے گی نا, آج سے 20-30 سال پہلے, وہ کہیں گے اس پہ پرابلم ہی کیا ہے. ہم تو اب بھی حیران ہوتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب حل بتائیں. میں گھر آتا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے کہ میری یونیورسٹی کے فرینڈز آئے ہوئے تھے تو میں تو شام وہاں جا رہی ہوں, تو تم کھانا کھا لینا کہیں. یہ بھی شروع ہوا ہے. کہتا ہے میں کیا کروں. لڑکے میرے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے فرینڈز ہیں. لڑکیاں آ جاتی ہیں کہتی ہیں ہم اس کے فرینڈز ہیں, تو میں کدھر جاؤں. یہ ابھی شروع ہوا ہے. لیکن انہی ماں باپ کی اولاد جب جوان ہوگی 20-30 سال بعد, تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ بھائی میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں, تم اپنے فرینڈس کے ساتھ چلی جاؤ. اس معاشرے میں زبردست ٹکر پڑے گی. جو لوگ دین اسلام پردہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ اس کے اگینسٹ ہیں, ہیں وہ بھی مسلمان, ہم نہیں کہتے کافر ہو گئے, لیکن تہذیبوں کی جنگ ہوگی. ہم تو نہیں ہوں گے, دیکھنے والے دیکھیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک اور تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیکل کالج الگ الگ قائم کریں, ہماری بچیاں میڈیکل کالج میں پڑھیں. یہ ہمارے پاس شاید آخری چانس ہے کہ اب بھی میل ڈاکٹرز آپریشن کرتے ہیں فیمیل کا, اور آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ شہر میں کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر مل جائے. ہماری بچیاں اگر سرجری پڑھیں اور ہماری بچیاں اگر الگ میڈیکل کالج میں پڑھیں اور سرجن ڈاکٹر بن جائیں, کئی سال سے میں کہتا ہوں سرجن ڈاکٹر بنو بچیوں, جب تم بن جاؤ گی تو یہ شرم حیا ایک نسل اور آگے چلی جائے گی. پھر کوئی نہیں میل ڈاکٹر کے پاس جاتا, عورت نہیں جاتی. ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک شرم تہذیب یہ موجود ہے. حتیٰ کہ امریکہ میں بعض لیڈی ڈاکٹر سے پیشنٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم جتنی کمفرٹیبل لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہتی ہیں میل ڈاکٹر کے ساتھ نہیں. اور اب ہم نے کیا کیا, جب سے ملک بنا ہے ایک فاطمہ جناح میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے بنا, دوسرا کالج نہیں بنا سکتا. کیا کیا, جتنے اچھے سکولز ہیں, فراولز ہے, یہ دوسرا کیا نام ہے بچے ہیں, بیکن ہاؤس ہے, ہم اتنا اچھا نظام تعلیم اپنی بچیوں کو الگ دیں, کوئی فائدہ نہیں. ہم صاف کہتے ہیں, ہمیں کیا کسی کا ڈر ہے. کیا تم نے حاصل کر لیا لڑکیوں کو پائلٹ بنا کے, تم نے حاصل کیا کر لیا پاک آرمی جوائن کروا کے, آخر میں پھر وہی ماں اور پھر وہی بچے اور پھر وہی باورچی خانہ, کرنا کیا ہے. ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ الگ نصاب تعلیم میں ٹیچرز بنائیں. ہم کہیں بیٹے فرانسیسی میں پی ایچ ڈی کرو, جرمنی زبان میں کرو، ترکی میں کرو، فلاں 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 زبانیں، بیٹے آپ پڑھائیے. یہ تعلیم ہے جو بچیوں کے لیے سوٹیبل ہے. ہم کہتے ہیں بیٹے الگ میڈیکل کالج ہے، ان میں جائیے. ادب ہے، لٹریچر ہے، کتنے ہی شعبے ہیں. نرسنگ ہے، ہم کہتے ہیں میل نرس کیوں کام کرے؟ بیٹے آپ نرس بنیے اور فیمیل کے لیے کام کیجیے، آپ ٹیچر بنیے اور بن کے پڑھائیے. جتنے شعبے عورت کے اگلی نسل کی تربیت میں کام آ سکتے ہیں نا، ہم ایسا نظام تعلیم قائم کریں جس نظام تعلیم میں یہ مردوں سے الگ ہو کر پڑھیں، وگرنہ 30-40 سال میں رزلٹ سامنے آ جائیں گے اور پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس لیے علم کا غلبہ، تعلیم کا غلبہ. ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ علم برائے انسانیت ہے بیٹے، علم برائے معاش نہیں. آپ نے پڑھنا ہے، نوکری ملے یا نہ ملے آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیں گے نوکری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے، نصاب تعلیم کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں بیسیوں نصاب تعلیم جاری ہیں، ہم کیوں نہ یہ کریں کہ علم کا جو غلبہ ہے اس کو قائم رکھیں. دل خوش کر دیا ایک بچے کے جواب نے. ہم نے ایسی اس سے پوچھا، ہم نے کہا بیٹے آپ یہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر بن رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ نمبر کتنے آتے ہیں. ٹاپ کرنے والا ہے اپنے کالج کا. دل خوش ہو گیا کہ بچہ صحیح سمجھا ہے کہ جو پڑھ رہا ہوں نا، ڈاکٹر بن رہا ہوں، اس سے مجھے علم حاصل ہوتا ہے، پتا چلتا ہے انسان کی ہڈیاں، اس کا دماغ، یہ چیزیں. یہ نہیں کہا کہ میں، حالانکہ 80% 85% لے کے ٹاپ پہ آ رہا ہے، لیکن بڑی اچھی بات اس سے. یہ ایک راہ ہے ہمارے پاس علم کا غلبہ. اتنا غلبہ ہو گیا تھا امت پہ علم کا کہ ایک آدمی 10-10 علوم کا ماہر تھا. ایک آدمی پوری یونیورسٹی بن گئی تھی. ایک آدمی 8-10 علوم پہ پی ایچ ڈی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھے اور 2 PhD سے کم ہو یہ نہیں ہوتا. 2 سبجیکٹس تو زندگی میں ایسے ہونے چاہیے نا جن پہ اتھارٹی ہو، بات کریں تو پتا چلے یار اتھارٹی ہے. 2 سبجیکٹس ہر مسلمان کے ایسے ہونے چاہیے. یونیورسٹیز، لائبریریز نہیں ہیں. یہ زندگی کی ایک راہ ہے بچوں، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں زندگی کی ایک راہ یہ ہے کہ علم کو اپناؤ. نصاب کورس ڈٹ کے محنت کرنا اس پہ، اللہ اتنے ہی خوش آپ سے ہوگا جتنا بخاری شریف پڑھنے سے خوش ہوتا ہے. آپ انجینئرنگ میں ٹاپ پہ آئیں گے تو اللہ اتنے ہی انشاءاللہ خوش ہوگا جتنا آپ تفسیر قرآن کی لکھ دیتے اور ٹاپ پہ چلے جاتے، اللہ جیسے خوش ہوتا. ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج کا ایک ایک لفظ کہا ہوا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا. سب غلط باتیں، یہ دنیاوی علم ہے، پڑھ لیا تو خدا تک نہیں. یار کیوں خدا تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ ہم انجینئر بن کے اگر ایک اچھا ہاسپٹل ڈیزائن کرتے ہیں، ایک اچھی مسجد ڈیزائن کرتے ہیں، تو کیا گناہ کا کام کیا ہے؟ جھک ماری ہے. اللہ کی مخلوق آئے گی اور بیٹھ کے مسجد میں عبادت کرے گی تو کیا گناہ کا کام کیا؟ اللہ تعالی پناہ میں اپنی رکھے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی قبر اور نام اپنے نام سے. یہ جتنی بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں یہ ہم نے اور چھوٹے بھائی نے مل کے ڈیزائن کیے. یہ سب پھر کیا جھک مار لی؟ انجینئر کے پاس گئے، ہم نے کہا سر یہ بتائیے سریا کتنا پڑے گا اور سیمنٹ کتنا پڑے گا؟ ریشو میں نہیں پتا، یہ علم نہیں نہ پڑا. اس لیے کبھی اس غرے میں نہ ہو کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم. دین میں اتنا علم حاصل کر لیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے. اب جوان ہو گئے، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لیجئے. نماز فرض ہو گئی، نماز کے مسائل پڑھو سیکھو. کبھی حج کا چیپٹر کھول کے نہ دیکھو، اپنا پڑھو یار. جس سال حج کرنا ہے نا اس سال حج کا چیپٹر کھول لینا کہ حج کیسے کرنا. بالکل نکاح اور طلاق کو چھوڑ دو. مفتی پڑھیں جن کا کام ہے, جس سال نکاح کرنا ہے نا اس سال نکاح کا چیپٹر پڑھ لینا کہ شریعت کیا کہتی. ولیعظب اللہ, ولیعظب اللہ, اللہ بچائے اگر طلاق دینی ہو نا تو اس سال اس مہینے طلاق کو دیکھ لینا کہ کہتی ہے. ضرورت کیا ہے آپ, اسلام نے جو چیزیں فرض واجب سنت موقع قرار دی, سمپل لائف اسلام پہ اتنا عمل, اور اپنے شعبے میں اپنے سبجیکٹ پہ ٹاپ کا آدمی چاہیے, یہ ہے علم کی راہ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ روز پڑھیں نہیں, آپ روز 10 صفحے پڑھنا شروع کر دیں, بس دیکھو 10 سال بعد تمہارے پاس کتنا علم آ جائے گا. آپ روز 1 صفحہ پڑھنا شروع کر دیں, مہینے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی. اور اس علم کے ساتھ ایک کام اور جمع کرنا ہے, اور وہ جمع کرنا ہے اپنی تربیت, اور کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا. یہ علم جو ہے نا یہ غرور پیدا کر دیتا ہے, علم میں انا پیدا ہوتی ہے. علم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لیے اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں جاتے رہنا تاکہ انا ٹوٹے, تاکہ علم میں اضافہ ہو, تاکہ پتہ چلے کہ حکمت, دانش مندی, عقل مندی کیا ہوتی. تربیت کے لیے جانا ہے, علم پڑھائی آ گئی. جہاں بھی جانا ہے انہیں بتانا ہے کہ حضرت غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. اتنا تزکیہ اخلاقیات یہ ضروری ہے سیکھنا. جا کے کہیں کہنا ہے کہ چوری کو بہت جی چاہتا ہے, کیا کروں, تاکہ تربیت ہو. پیسہ بڑا اچھا لگتا ہے, وقت ضائع کرتا رہتا ہوں, علاج کر دیں اس کا. یہ تربیت بڑی ضروری چیز ہے. علم اگر 25% ہے نا انسان کی شخصیت میں, تو 75% تربیت ہے. تربیت بات کرنا سکھاتی ہے, علم سے بات کرنا تو آ جاتا ہے, تربیت سکھاتی ہے کہ بات کرنی کیسے. بڑی مشہور مثال ہے, خلیفہ منصور نے خواب دیکھا, اگلے دن دربار میں کہنے لگا یار کسی کو بلاؤ تعبیر دے. ایک آدمی کو بلایا گیا تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میرے سارے دانت گر گئے, کوئی سلامت نہیں رہا. اس نے کہا خلیفۃ المسلمین بڑا برا خواب ہے, اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے, آپ بھی مر جائیں گے. اس نے کہا خدا تمہاری زبان بند کرے, نکلو یہاں سے. ایک دوسرے آدمی کو بلایا گیا, اس کا امیر المومنین کیا عمدہ خواب ہے, اللہ مبارک کرے, اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ آپ کو طویل عمر دے گا, اتنی لمبی عمر کہ ایک ایک کر کے سارے خاندان والے آپ کے ہاتھوں رخصت ہوں گے, اور امیر المومنین مرنا تو ہے ہی, آخر پہ آپ بھی چلے جائیں گے. تو منصور ہنسا, اور اس نے کہا بات دونوں نے ایک ہی کی ہے, لیکن بات کرنے کا انداز دیکھ. یہ تربیت, یہ تربیت سکھاتی ہے کہ کون سی بات کس رنگ میں کہنی. کہتا ہے کلمہ پڑھیے, موت ہے, مرنے والے ہو, کلمہ پڑھو, کلمہ. مریض اور گھبرایا جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, گھٹن ہے, تنگی ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی آئے تھے, لیکن آپ دیکھیں گا کلمہ پڑھیں تو ممکن ہے اللہ مہربانی پڑھے کرے, پڑھیے لا الہ الا اللہ. ہے وہی بات, لیکن اس نے کیسے کہی اور اس نے کیسے کہی. یہ تربیت سکھاتی ہے, اسی تربیت کی غرض سے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں مشائخ کے, اور جوتے جو کھانے ہوتے ہیں, کون جوتے کھاتا ہے. یہ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان بنے. تربیت اسی لیے مشائخ کیا کرتے تھے کہ انسان بنے. یہ تربیت ضروری ہے. امت میں کوئی ایک آدمی مجھے ایسا بتاؤ, صرف ایک, پڑھنا تاریخ یم بہت عرصے میں سمجھے لیکن سمجھے الحمدللہ غالباً صحیح, ایک آدمی ایسا بتاؤ جس نے اس امت کے لیے کوئی کام کیا ہو, کوئی نام ہو اس کا. مامون الرشید ہے, ہارون ہے, اورنگزیب عالمگیر ہیں رحمہ اللہ,
حضرت مجدد الفسانی ہے، شاہ ولی اللہ ہے، ان کی اولاد ہے، کوئی ایک آدمی جس نے امت کے لیے کام کیا ہو اور کہیں نہ کہیں اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، ایک آدمی بتاؤ، یکل کھرے وہابی، یہ جو کہتے ہیں نا کہیں نہیں، بس جو ہمارے ہم نے کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت، تربیت ہوتی نہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ تیسری کیٹیگری میں جا پڑتے ہیں. آج تو ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں، علم، کہ علم سے نہیں ہٹنا. اور بچوں یہ زندگی کی ایک راہ ہے، علم اور اس کے ساتھ تربیت. تربیت سے پتا چلتا ہے بات کیسے کرتے ہیں، تربیت سکھاتی ہے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تربیت انسان کو سکھاتی ہے کتنا کھانا ہے کتنا بچانا ہے، تربیت سکھاتی ہے کہ جو تلی پہ آیا اور گلی میں لگایا یہ نہیں کرنا بیٹے، کل کو آگے زندگی ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کتنا اللہ کی راہ میں دینا. تربیت سکھاتی ہے کہ کہاں اونچی آواز سے بات کرنی ہے، کہاں آہستہ آواز سے بات کرنی ہے. اگر تربیت نہیں ہوگی تو عقل کھرا بن جائے گا، کچھ نہیں رہتا پھر اس کے پاس. اسی لیے یہ جو آیت نازل ہوئی نا، جو آج ہم پڑھ رہے تھے سورہ حجرات کی پہلی آیت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو سال یہ راہ اسے بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہیں آپ، ضرور آئیے، دیکھو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ادب اور احترام سے جا کے بات کرنی ہے، یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا. مفسرین نے سورہ حجرات کے ضمن میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھا کے بھیجتے تھے کہ بات کیسے کرنی. یہ وہ چیزیں، اور تربیت کا محتاج آدمی رہتے ہی ہے. کپڑے کیسے پہننے، کنگھی کیسے کرنی ہے، یہ اتنا نازک باب ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ دونوں کام جمع کرنے ہیں. زندگی کا ایک راستہ یہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد عبدالعزیز نے مدینہ منورہ بھیجا اور کہا، جو ساتھ ان کی تربیت کرنے والا تھا، کہ اب چند ہستیاں رہ گئی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، میرے بیٹے کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں لے جانا اور میرے بیٹے کی پورے دن کی ڈائری رات کو لکھ کے بھیج دینی ہے مجھے، میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا. اس نے ایک دن لکھ بھیجا کہ آج آپ کے بیٹے کی عصر کی نماز میں تکبیر اولیٰ مسجد نبوی میں رہ گئی اور صاحبزادے دیر سے تشریف لائے کیونکہ کنگھی کر رہے. عبدالعزیز نے مصر سے لکھا کہ مجھے اس خط کے جواب کے ساتھ میرے بیٹے کے بال بھی چاہیے اور عمر کو کہو جب تک میں اجازت نہیں دوں گا بال نہیں رکھے جا سکتے. یہ تربیت ہے تو ایسے ہی بات بےہودہ، لیکن مثال غالباً بڑی اچھی ہے. یہ جوش ملی آبادی بےہودہ، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑا شوق تھا انگلینڈ جا کے پڑھنے کا، تو ایک نواب صاحب کے بیٹے نے بڑی ضد لگائی کہ جا کے پڑھنا ہے، تو نواب صاحب نے بھیج دیا اور ایک نوکر بھی ساتھ بھیج دیا، کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، لندن جا رہا ہے اور وہاں کی گڑبڑ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو روز وہ خط لکھتا تھا ہندوستان اس کے والد کو کہ آپ کے بیٹے اس کالج میں داخل ہوئے، اتنا پڑھا، ایسے گھومنے گئے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. نواب صاحب نے مہینے کے بعد خط لکھا اور کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے کپڑے بھی چیک کرنا، مہینے بھر کے خط میں کہیں تم نے نہیں لکھا کہ اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، جوان بیٹا اور مہینے بھر میں نہانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، میں کیسے مان سکتا ہوں، دھیان رکھو کوئی اور گڑبڑ تو نہیں. تربیت ایسے ہوتی، ایسے کرتے تھے.
ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں تھے، حضرت ثانوی رحمت اللہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم بھی بارہا حضرت رحمت اللہ کی زیارت ہوئی. ایک دن فرمایا بھئی مولوی تقی آپ تقریر نہ کیا کیجیے، بس آج سے پابندی آپ. وہاں تقی صاحب کئی سال لوگ منتیں کرتے تھے تقریر کر دو، کہتے حضرت نے روک دیا، کیا کرے نہیں تقریر کر سکتے. یہ تربیت، اس لیے زندگی کی ایک یہ جو پورشن ہے نا تربیت کا، یہ تو کسی حال میں جدا نہیں ہوتا. باقی جو دو چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ راتوں میں، اس یا تین چیزیں، اس میں بھی تربیت جدا نہیں ہوتی. تربیت تو کرنی ہی کرنی ہے، ہونی ہی ہونی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، اور کیا تھا، انسانوں کی تربیت ہی تو تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے مجھے بلایا اور فرمایا عمر ایسے نہیں کرتے نا، بیٹھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور آپ کا گھٹنا جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. ابو بکر گئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر گئے پھر ایسے ہی بیٹھے رہے. میرے جب پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت اوپر کر دیا. میں داخل ہوا تو عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو آپ کے ساتھ بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ عثمان کے آنے پہ، فرمایا حیا آتی ہے، اور اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں، اللہ کے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے، اس کی طبیعت میں حیا ہے، بول نہیں پائے گا، کہہ نہیں پائے گا، یہ تربیت ہی تو ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو ایک جگہ تم جاؤ گی اور وہاں پہ ایک تالاب ہے، اس کے کتے بھونکیں گے، اور کتوں کا بھونکنا جب سنو تو واپس آ جانا. عائشہ رضی اللہ عنہ گئی ہیں سعید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، رات بھر کتے بھونکتے رہے. اور بلایا ایک آدمی کو، کہا یہ کون سی جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا واپس چلو تو میں واپس جاتی ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ تالاب آگے. ام المومنین چپ ہو گئے. یہ تربیت ہی ہے نا، اتنی زبردست تربیت کی ہے، کمال کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند باندھ دیا خلافت راشدہ کا، کمال ہے، کمال ہے. بلایا وفات سے پہلے، فرمایا صرف انصار سے ملنا چاہتا ہوں. انصار آ گئے، فرمایا انصار تم یاد رکھو لوگ ایسے ہیں میرے لیے جیسے اوپر کی قمیص ہوتی ہے، اور تم میرے لیے ایسے ہو جیسے بنیان جسم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے. لوگ باہر کے ہیں اور تم میرے اپنے ہو، اور میں تم میں سے ہوں. میرے بعد دیکھو حکومتیں قائم ہوں گی اور حکومتوں کے عہدے ان کو دیے جائیں گے جنہوں نے اتنی قربانی اسلام کے لیے نہیں دی جتنی تم نے دی ہے. فَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي أَثَرَةً، تم میرے بعد دیکھو گے کہ ترجیح دی جائے گی ان لوگوں کو عہدے دینے میں جنہوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی. تو کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول ہم لڑیں گے، ہم اپنا حق چھین لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عہدوں کے لیے جنگ نہیں کرنی، صبر کرنا ہے. حتی تلقانی علی الحوض، جہاں تک کہ میرا وعدہ ہے حوض کوثر پہ ملیں گے، وہاں بات کریں گے. پوری خلافت راشدہ میں ایک جملے نے بند باندھ دیا. اگر انصار اٹھ کھڑے ہوتے کہ وہ کر ہمیں عہدہ دیں، عمر ہمیں عہدہ دیں، عثمان اور علی ہمیں عہدہ دیں رضی اللہ عنہ، اچھی خاصی مشکل پیش آ جاتی. اب صورتحال ایسی پلٹی کہ عمر رضی اللہ عنہ گھر جا جا کر کہہ رہے ہیں کہ عہدہ لے لو، وہ کہتے ہیں نہیں عہدہ نہیں لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملیں، عہدہ نہیں لینا، حضرت نے منع فرما دیا. یہ تربیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایک سیاسی نشست ہے. اور سب صحابہ انصار رضی اللہ عنہ کا ذہن بدل گیا کہ نہیں بھی عہدہ نہیں لینا، وہاں چلنا. یہ تربیت کی چیز ہے. اس لیے 25% اگر علم ہے نا، 75% تربیت چاہیے تاکہ اپنے علم کی بنیاد پر کچھ گڑبڑ نہ کر دے. پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈینٹس ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، اگر تربیت رہے گی نا تو ساری جوانی زیرو ہو جاتی ہے. پتا ہوتا ہے کہ سر پہ کوئی ہے اور پوچھے گا, بولے گا, ناراض ہوگا, راضی ہوگا, جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. ہمیں تو بھئی ایک فرانسیسی کی بات بڑی اچھی لگی. ہزاروں مثالیں ہیں لیکن ایک مثال, اسپتال میں ہوتے تھے, شدید گرمی کا زمانہ تھا تو فرانسیسی دو سیاح آئے, ہم فرانس کے وہاں بھی ملے ہمیں, تو ہاسپٹل میں رکے, کھانا وانا پانی پینے کے, ان کا کھانا بھی کھاؤ, کھانا بھی کھایا, آم آم بڑی خوشی سے اس نے کھایا. تو ہم نے ان سے میزبانی کے طور پہ پوچھا, ہم نے کہا آپ سگریٹ پیتے ہیں, نیچے دکان ہے, اگر سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو منگا دیں. ایک نے کہا مجھے فلاں سگریٹ, دوسرے سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پیتے, اس نے کہا پیرس میں میری گرل فرینڈ ہے, جب میں چلنے لگا تھا تو اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, تو اگر میں پی لوں تو اسے منہ کیا دکھاؤں گا. ہم نے سوچا کہ اللہ ہم نے بھی بہت سے وعدے کیے تھے, کیا منہ دکھائیں, ہم سے تو یہ اچھا ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کا احساس تو رہا. میں کہا اللہ مجھے تیرا اتنا بھی احساس نہیں ہوتا, میں کیا کروں. یہ ہے چیز تربیت. اس لیے علم یہ راستہ ہے, ڈٹ جاؤ, اسی کو حاصل کرو. انجینئرنگ کریں, ڈاکٹر بنے, آفیسر بنے, کچھ کرو, ٹاپ کے آدمی بنو, بالکل مت اس چھانسے میں آنا کہ دین کا علم ہے اور دنیا کا علم ہے. اگر امت اس پہ چلے گی, ہم اپنے ادارے قائم کریں, ہم اپنی انسٹیٹیوشنز قائم کریں, ہم پیسہ جمع کریں, 15 کروڑ چاہیے, جمع کرو. ہم نہ ہوں کوئی عرض نہیں. یہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بنا ہے, یہ جو یونیورسٹی بنی ہے, یہ عربوں کا تخیل نہیں تھا, یہ محمد علی جوہر کا تخیل ہے. پنڈی جیل میں رہ کے اس نے سوچا تھا, یہ محمد علی جوہر نے پیش کیا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے. شبلی نے پھر اس کو اٹھایا, شبلی نے کہا مکہ مکرمہ میں عثمانیوں کو کہا کہ یونیورسٹی قائم کرو, پورے عالم اسلام کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. علامہ اقبال نے کمال کی بات اس پہ کی, اقبال نے کہا جس دن دنیا میں امن کے مذاکرات جنیوا کی بجائے مکہ میں ہونے لگے دنیا کی قسمت بدل جائے گی. یہ علامہ نے شاعری میں بھی کہا, ان کا چھوڑو جنیوا کو, مکہ کی طرف آؤ. لیکن اسٹینڈرڈ کے سوچ والے لوگ نہیں رہے. پچھلی صدی میں امت کے مسائل کے حل کے لیے بڑی شدت سے تحریک اٹھی. 1940 میں حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تجویز کیا کہ تبلیغ کرو, اگر لوگ دین پہ واپس آ جائیں گے. تو حضرت اتنے زیادہ مطمئن تھے, فرماتے تھے اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کو پیچھے کر دے گا, فیصلے بدل جائیں گے, امت کو تبلیغ پھیلاؤ. 80-90 سال کے تجربے کے بعد اب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ کے دو بازو ہیں, ایک علم اور ذکر. علم تو ویسے ہی رخصت ہوا کیونکہ عوام نے سنبھال لی نا, جو حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کچھ زیادہ کہنا. امت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری تحریک اٹھی تھی مولانا مودودی صاحب کی. مولانا نے کہا کہ سیاسی طور پہ چینج آنی چاہیے, امت کو سیاست میں گھسنا چاہیے اور سیاست میں جا کے ہم انقلاب برپا کر دیں. انقلاب برپا کر دیں جی, جماعت اسلامی بن گئی, سب کچھ ہو گیا. میاں طفیل بڑے دیوانے تھے حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے. حضرت شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا جلسہ تھا ملتان میں, انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی کام کرنے کا ڈھنگ بتائیں. فرمایا کہ وہ سید کا لال جو کر رہا ہے نا لاہور میں کام کرنے کا ہے, وہاں جاؤ. یہ وکیل تھے. میاں طفیل اس سے جماعت اسلامی میں آ گئے, رہے سورہ قاضی حسین وغیرہ وغیرہ. آج ہم 80-75 سال کے بعد ادھر کھڑے ہو کے دیکھیں نا تو ان سیاسی تحریکات نے کیا دیا. ایک تیسری تحریک اٹھی, ہمارے آبا و اجداد اس میں شامل تھے, خاکسار تحریک, چپ راست اور بیلچہ. آپ نے وہ شان و شوکت ہی نہیں دیکھی جو ہم پہ بچپن میں دیکھتے تھے, خاکسار پریڈ کرتے تھے, سلامی دیتے تھے, ایسا چمکتا ہوا بیلچہ ہوتا تھا, مار دیتے تھے سر کھل جاتا تھا دوسرے کا, مار دیتے تھے. یہ سارے ہٹلر سے متاثر ذہن تھا کہ مارو لڑو مر جاؤ. شوق پورا ہو گیا, 1940 میں گولی چلوا لی. پنڈی میں چاہ سلطان جو ہے نا, یہاں یہ خاکسار ہوتے تھے, ہم کبھی کبھی جاتے تھے. اب تو تحریک پہ پوری کتابیں آنا شروع ہو گئیں, بوڑھے خاکسار, بڑے دلچسپ واقعات انگریز کے خلاف. اب ہم سوچتے ہیں کہ اس پوری تحریک نے دیا کیا آخر, یہی جذباتی نعرے, یہی جوان خون کا بہا دینا, یہی لڑائیاں, یہی جیل, فکر کیا لیا آپ نے؟ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, 52-56 کے آتے آتے ہی ختم ہو گئی تھی, اب تو نصف صدی سے زیادہ مٹے ہوئے بھی ہو گیا. ان تینوں تحریکات کو پڑھو, ہم کہتے ہیں چوتھی چیز کرو. ہم نہیں بچ سکتے اگر علم نہیں, ہم اپنے تعلیمی ادارے بنائیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, ہم اپنی بچیوں کو الگ پڑھائیں, ہم اپنا نصاب تعلیم مقرر کریں اور اس کے ساتھ تربیت کریں اپنے بچوں کی ہوسٹلز میں رکھ کے. ہم انہیں عربی زبان پڑھائیں, چاہے وہ کچھ بھی پڑھے انجینئرنگ اور چاہے وہ ڈاکٹر بنے, ہم ان بچوں کو عربی زبان پڑھائیں, ہم ان بچوں کو کسی حد تک فارسی پڑھائیں اور ہم ان بچوں کو ٹریننگ دیں اسلام کے مطابق کہ یہ ہوسٹلز میں رہیں, 5 وقت نماز بھی پڑھیں اور بالکل ماڈرن سٹینڈرڈ پہ لا کے ہم اسے پڑھائیں ان چند اضافوں کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ, تاکہ ہمارے بچے بیسٹ سوئمر بھی ہوں, بہت اچھی ایکسرسائز بھی کرتے ہوں, پڑھیں بھی اپنے دل لگا کے. اور جوئی کوئی سٹینڈرڈ سے گرا, خدا حافظ. اس دن بھی بات ہو رہی, امریکہ میں ہم نے دیکھا خود, امریکہ میں جو سنتے ہیں وہ جانتے ہوں, عام بچے پاس ہو جاتے ہیں 60%, کہیں 70%, اور کمپلسری بھی ہیں کچھ سوالات اور کچھ تمہارے آپشنز بھی ہیں. اور جن بچوں نے کرنی ہے حکومت, جن بچوں نے جانا ہے اوپر, جو گورنمنٹ کے اہل ہیں, امتحان ہوگا, 90% مارکس لینے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی سوال بھی آپشنل نہیں ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب تک امریکن صدر پڑھتا ہے. دلی میں ہم گئے اور اکٹھ ہو گیا گاڑیوں کا, پوچھا بھی یہاں کیوں رکے, یہ پچھلے جو وزیر اعظم تھے سنگھ, کیا نام تھا, منموہن سنگھ, ان کی گاڑی پرائم منسٹر کی جا رہی ہے, یونیورسٹی پڑھانے جا رہے ہیں. ان کا پڑھاتے ہیں, ان کا ہاں وہ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن پڑھائیں مسلمانوں کی یادگار اور مسلمانوں کی آبرو اور مسلمانوں کی سمت کی عزت. اللہ نظام حیدرآباد کو اب بھی جہاں ہوں اللہ جزائے خیر دے, ان کی قبریں خدا ٹھنڈی رکھے, انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی. اگر ان کا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا اور عثمانیہ یونیورسٹی صحیح کام کرتی, بر صغیر کی قسمت بدل جاتی, ہم نالائکوں غلاموں کی قسمت بدل جاتی. نہرو سمجھ گیا تھا اس بات, نہرو جانتا تھا کہ اگر یہ عثمانیہ یونیورسٹی قائم رہتی ہے نا تو مسلمان پھر کھڑے ہو جائیں. یعنی حد یہ ہے کہ نظام نے کہا دنیا میں جتنی ریسرچ ورک ہو رہا ہے, اپنے نمائندے بھیجے, جرمنی, یورپ, امریکہ, ہر جگہ سے کتابیں بھیجو, یہاں پہ ایک ٹرانسلیشن سینٹر قائم ہے اور ٹرانسلیشن انگلش جرمن سے اردو میں ہو رہی ہیں, اردو ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, مہینے کے اندر اندر لیٹسٹ ریسرچ یہاں آ رہی ہے. اور ٹرانسلیشن کون کر رہا ہے؟ مولانا مودودی. ٹرانسلیشن کون کر رہا ہے؟ سید سلیمان ندوی. ٹرانسلیشن کون کر رہا ہے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی. رحمہ اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ عثمانیہ یونیورسٹی نے اٹھائے اور انہوں نے کہا اگلی نسل بنانی ہے ہمیں, بچے ہمارے پڑھے لکھے ہونے چاہیے, حتیٰ کہ پورا لندن میڈیکل کا کالج کا نصاب عثمانیوں نے اردو میں اپنے بچوں کو پڑھا ہے. میں نے ان ڈاکٹرز کو دیکھا ہے جو اردو میں میڈیکل پڑھے ہوئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انگلش پڑھنا چاہتے ہیں, ہم کہ انگلش میں پڑھاؤ یار, لیکن ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے ہیں جہاں پہ تربیت ہو, اور ایسے ادارے جتنے بھی پیسے پہ قائم ہوتے ہیں کرنے چاہیے, اور تربیت تاکہ آج سے کم سے کم کم سے کم بھی 70-80 برس کے بعد جب یہ لوگ مارکیٹ میں آئیں گے, ٹکرائیں گے دوسری تہذیب سے, کچھ ٹوٹیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, کچھ بیزار ہو جائیں گے, چند ایک بچیں گے, پھر نسل آئے گی, پھر نسل آئے گی, تو آج سے 80-90 سال کے بعد اگر ایسے گریجویٹس پیدا ہوئے جو اس امت کی تقدیر بدل سکتے ہیں, پھر پتا چلے. میری بات کا یقین نہ آئے تو یہ جو طیب اردگان وغیرہ نا ترکی, ان کی تاریخ پڑھنا. 1924 میں خلافت ختم ہو گئی تھی, 24 میں ہی ترکی کے مشائخ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا سیاست کو چھوڑو, نسلوں کو بناؤ. اور اب 80 سال کے بعد ترکی میں وہ نسل پیدا ہوئی ہے کہ اگر انہیں کچھ اور عرصہ کام کرنے کا موقع ملا تو پھر پتا چلے گا کیا کرتے ہیں. ہم لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 100 سال بعد کی تصویر امت کی آج آئینے میں دکھائے کہ 100 سال بعد یہ ہونا. اس لیے بچوں یہ ایک طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہم اب لڑ بھی نہیں سکتے, اب ہم نظاموں سے ٹکرا بھی نہیں سکتے. پالیٹکس کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے, صرف اور صرف مذہب پہ انحصار کر کے بیٹھ جائیں نماز روزے پہ, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس غالباً اب آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھرپور تعلیم دلائیں, بھرپور تربیت کریں, کو ایجوکیشن کو ختم کریں, اپنی بچیوں کی بھی تربیت کریں, بچوں کی بھی تربیت کریں, ہمارے بچے آئندہ نسل اور آئندہ نسل میں ہماری بچیاں اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور یہ پروسیس کم سے کم 3 نسلیں 90 سال 100 سال جاری رہے, اور پھر اللہ حافظ ہے جو کچھ کل. آپ کو بھی بیٹھے سمجھ آئیے. کل پھر بہت ہو